بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعبہ مبسط مرکزی انجمن خدام القرآن آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے صدر مبسط مرکزی انجمن خدام القرآن اور بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اشار احمد صاحب کا ایک خطاب جس کا عنوان ہے حقیقت انسان. اس خطاب کا پہلا حصہ پیش خدمت ہے, سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى, أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة, أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا نبر قلوبنا بالإيمان واشرح صدورنا للإسلام. اللهم نبر قلوبنا بنور معرفتك, وحرقها بحبك وحب حبيبك وحب عمل يقربنا إليك. آمين يا رب العالمين. حضرات, اخباری اطلاعات کے ذریعے سے یہ بات آپ کو معلوم ہو چکی ہوگی کہ آج مجھے حقیقت انسان کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے. قرآن کا کانسیپٹ کیا ہے, انسان کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے, آیا یہ ایک میرا حیوان ہے یا حیوان سے بالا تر اس کی کوئی حقیقت ہے, اگر ہے تو وہ حقیقت کیا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اگر سمجھیں گے تو گویا کہ ہمیں اپنی معرفت حاصل ہوگی. ایک معرفت ہے اللہ کی معرفت, وہ بہت اونچی معرفت ہے. ایک ہے خود اپنی معرفت, اپنے آپ کو پہچاننا. وہ جو اقبال کی ایک نظم ہے کہ اپنی خودی پہچان او غافل افغان, تو یہاں افغان کے بجائے انسان کا لفظ رکھیے تو وہ میری گفتگو کا آج موضوع ہو جائے گا کہ اپنی خودی پہچان او غافل انسان, تم کیا ہو اور اپنے آپ کو کیا سمجھے بیٹھے ہو, اس کے مابین زمین و آسمان کا فرق ہے. اس زمن میں نے جو آیات تلاوت کی ہے, سورہ حشر کا جو آخری رکوع ہے, وہ قرآن مجید کے بڑے ہی عظمت والے مقامات میں سے. اس کی آخری تین آیات میں تو اسماء الہی کا اتنا بڑا گلدستہ آ گیا ہے کہ پورے قرآن میں یکجا آپ کو کہیں اتنے اسماء خداوندی نہیں مل سکیں گے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ, هو الرحمن الرحیم, هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون, هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. میں نے گنتی کی تو اللہ کے 99 اسماء میں سے 16 اسماء ان تین آیات میں جمع, تو ایک اس کی عظمت کا اندازہ کیجیے. اس سے پہلے جو چار آیات ہیں ان میں دو مضامین آئے ہیں بنیادی طور پر. ایک تو قرآن مجید کی عظمت کا بیان تمثیل کے پیرائے میں, قرآن مجید کی عظمت کا بیان قرآن میں مختلف پیرایوں میں ہوا ہے, بالکل واضح الفاظ میں بھی ہوا ہے. قرآن کیا ہے؟ ہدن ہے، نور ہے، رحمت ہے. ہوا خیر مما یجمعون، جو کچھ لوگ جمع کرتے ہیں اس سے کہیں بہتر یہ دولت ہے. تو قرآن مجید میں کیا وجہ؟ قرآن مجید ہی کی عظمت کا بیان موجود. میں نے ایک موقع پر سالانہ قرآن کانفرنس میں ایک تقریر کی تھی مکمل اسی موضوع پر، عظمت قرآن بزبان قرآن. لیکن ایک دوسرا مضمون آیا ہے جو در حقیقت میری اس وقت کی گفتگو کا موضوع ہے، وہ آیا مبارکہ ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور دیکھنا ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، اور یہی لوگ فاسق ہیں. عجیب ہے یہ آیت. پہلے تو اس آیت کے ساتھ ایک واقعہ جو ہے وہ میں آپ کو سنا دوں. علامہ اقبال مرحوم سے کچھ بہت بڑے فلسفی ملنے کے لیے آئے، اور جیسے کہ عام رواج ہے فلسفی کسی فلسفی سے ملنے جائے گا تو پہلے دیکھے گا کہ کوئی اس کی لائبریری ہے. اصل میں تو علم ناپا جاتا ہے عام طور پر لائبریری کی وسعت سے. کسی کے پاس کتنی بڑی لائبریری ہے، 2000 کتابیں، 5000 کتابیں، 10000 کتابیں، وہ در حقیقت بیک گراؤنڈ بنتا ہے شخص کی عظمت کا کہ یہ ان کتابوں کو پڑھا ہوا سمجھا ہوا شخص ہے. تو ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کی لائبریری کوئی لائبریری نہیں. ان کا جو کمرہ نشستگاہ تھا اس میں تو قتل کوئی کتاب ہی نہیں سوائے قرآن سے. پھر کسی نے سوال کیا ان سے کہ آپ کے فلسفے کا اصل منبع کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ لالا وہ قرآن مجید. قرآن مجید کھلوایا اور عین اس مقام پر سورہ حشر کی اس آیت پر انگلی رکھ دی کہ میرے کل فلسفے کا منبع اور سرچشمہ یہ آیت قرآن. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. اب آپ غور کیجئے کہ ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کو بھول جانے کی نقد سزا اس دنیا میں بھی ملتی ہے، آخرت کا جہنم جو ہے وہ تو بعد میں آئے گا. جگر کا ایک شعر مجھے یاد آیا کہ ارباب ستم کی خدمت میں اتنی ہی گزارش ہے میری، دنیا سے قیامت دور سہی، دنیا کی قیامت دور نہیں. اس دنیا میں بھی قیامت آتی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ظالموں کو یہاں بھی پکڑ لیتا ہے. ان بس ربے کا نشریف، وہ سارے معاملات کو اس قیامت فردا ہی پر نہیں تو اٹھا رکھتا بلکہ قیامت امروز بھی ہوتی ہے. لہذا ہوش میں رہے، بھول میں نہ پڑے. تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ ایک تو وہ صدا ہے کہ جو ملے گی آخرت میں ان لوگوں کو جو اللہ کو بھول گئے، غفلت میں زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن ایک نقد صدا ہے اس دنیا میں جو ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے آپ سے غافل کر دیا جائے. اب غور طلب بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے غافل کبھی ہوتا ہے؟ کیا وہ اپنے پیٹ کے تقاضے کو کبھی بھولتا ہے؟ کیا وہ اگر کوئی بیماری تھوڑی سی لاحق ہو جائے تو بے چین اور پریشان نہیں ہو جاتا؟ اگر نہائے ہوئے اگر وقت گزر گیا ہو تو کیا آدمی کی جان پر نہیں بن جاتی؟ لباس اگر صحیح نہیں ہے تو کیا وہ لباس حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور نہیں لگاتا؟ آنکھ دکھنے آ گئی ہے تو کیا وہ اس کا علاج نہیں کرتا؟ آخر غفلت کے معنی کیا ہے؟ اس جسم سے اور اس کے تقاضوں سے تو غفلت کبھی نہیں ہوتی، بلکہ جتنا کوئی اللہ سے دور ہوگا وہ اپنے جسم سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا. اس کی سیوا زیادہ ہوگی، اس کی پوجا زیادہ ہوگی، اس کے لیے بھاگ دوڑ بڑھتی چلی جائے گی. ساری بھاگ دوڑ جو ہے وہ اس جسم اور اس کے تقاضوں اور اس کی آسائشوں اس کے لیے انسان کی مختص ہوتی چلی جاتی ہے. تو انسان اپنے آپ سے کیسے غافل ہوا؟ معلوم ہوا کہ انسان کی اصل حقیقت کوئی اور ہے کہ جس سے وہ غافل ہو جاتا ہے وہ اپنے جسم سے نہیں، اپنے حیوانی تقاضوں سے غافل نہیں ہوتا. بڑھاپا آیا ہوتا ہے اور دولت کی طلب ختم نہیں ہوتی. اللہ کو متقاض حتیٰ تطلب المقاد، اتنا کچھ پاس ہوتا ہے کہ 10 پشتیں کھا سکے پھر بھی حرام خوری اور دھوکہ اور فریب اور ہر طرح کے حربوں کے ذریعے سے مزید دولت اخذ کرنے کے لیے اور جمع کرنے کے لیے انسان بیکار رہتا ہے. تو یہ کون سی غفلت ہے معلوم ہوا کہ کوئی اور حقیقت ہے انسان کی کہ جس سے وہ غافل کر دیا جاتا ہے. یہ حقیقت انسان در حقیقت میری آج کی گفتگو کا موضوع ہے. اور میں یہ آپ سے عرض کر دوں کہ حقیقت یہ ہے کہ اس تہذیب جدید کا سب سے بڑا ظلم جو اس نے کیا ہے نوع انسانی پر وہ یہی ہے. یہ تہذیب جدید جسے اقبال نے کہا ہے دی گلٹرنگ ایکسٹیریئر آف دی پریزنٹ ویسٹرن سیویلائزیشن, جس کی چمک دمک, بڑا پیارا شعر ہے کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی, یہ سناڑی مگر جھوٹے لگوں کی ریزہ کاری ہے, یہ سب ملمہ سازی ہے جھوٹے لگ ہے, سچا موتی کوئی نہیں اور حقیقت میں کہیں کوئی شے موجود نہیں ہے. لیکن یہ ساری اس کی جو جس کو آپ پومپ اینڈ شو کہتے ہیں, اس کا روب اور دبدبا, اس کی ٹیکنالوجی, اس کی سائنس, یہ چھوٹی سی گھڑی آ رہی ہے زمانوں اس میں کیا کیا ہے, اس میں ٹائم بھی ہے, اس میں جم بھی ہے, اس میں میموری بھی ہے, اس میں آپ وقت کا الارم بھی لگا دیجئے اور وہ کون اتنی سی گھڑی ہے. الیکٹرانک جو ہے اس کی دنیا کے اندر ایک سے ایک معاملہ جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے. کاپیئر جو آتے ہیں تو کوئی شخص بیچارہ بڑی رقم خرچ کر کے ایک بہت ہی جدید قسم کا کاپیئر منگا کے لگاتا ہے, معلوم ہوتا ہے اگلے مہینے اس سے جدید تر آ گیا ہے, اور وہ جو ہے وہ اس کی لگائی ہوئی رقم جو ہے معلوم ہوا کہ وہ تو بڑے خطرے سے دو چار ہو گئے. یہ ہے حال ہماری اس وقت کی ٹیکنالوجی کا اور علم کا اور سائنس کا اور اس کی ترقی کا. لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے, خدا سے غفلت اور اپنے آپ سے غفلت, اپنی اصل حقیقت سے غفلت. آج کا انسان اپنے آپ کو 99% انسان وہ ہے, بلکہ شاید یہ شرح بھی میں نے کم بیان کی ہے, 999,000 انسان وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو محض ایک حیوان سمجھتے. صرف یہ کہ ترقی یافتہ حیوان ہے, حیوانوں سے ذرا برتر حیوان ہے. لیکن یہ فرق جو ہے, اب دو الفاظ مجھے یہاں بیان کرنے پڑیں گے انگریزی کے, اس لیے کہ اردو کے الفاظ میں بولوں گا تو وہ اور مشکل معلوم ہوگے, وہ آپ کو شاید بریک معلوم ہو کہ کوئی اور زبان معلوم ہو, کمیت اور کیفیت. لیکن انگریزی میں آپ آسانی سے سمجھیں گے کوالیٹیٹو اینڈ کوانٹیٹیٹو. ایک فرق ہوتا ہے مقدار کا فرق, ایک من, دو من, تین من, جنس ایک ہی ہے, ایک من گیہوں, دو من گیہوں, تین من گیہوں. اور ایک فرق ہوتا ہے کمیت کیفیت کا, کہ ایک من سونا, اب ایک من سونا اور کہا وہ 10 من گیہوں, اگرچہ وہ کمیت جو ہے بڑھ گئی 10 من کی, لیکن 10 من گیہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایک من سونے کے مقابلے میں. اس لیے کہ یہاں فرق جو ہے وہ کوالیٹیٹو ہے, وہ کیفیت کا فرق ہے. اصل میں یہ الفاظ عربی کے دو ہے, کم اور کیف. کیفا کہتے کیفا, کیسا, کیفا حال, کیسا حال ہے تمہارا, اور کم کہتے کتنی, کم عمر, تمہاری عمر کتنی ہے. تو کم سے کمیت, کیف سے کیفیت, کہ کسی شے کی جو اصل حقیقت ہے اس کے اعتبار سے اگر آئے گا تو وہ ہوگی کیفیت, اور ایک ہے اس کی مقدار کے اعتبار سے تقابل ہوگا تو وہ ہے کمیت. تو اب ان دو الفاظ کو سمجھانے کے بعد جملہ بول رہا ہوں, اور سمجھیے کہ آج کا انسان حیوان کے مقابلے میں اپنے آپ کو صرف کوانٹیٹیولی جدا سمجھتا ہے, کوالیٹیولی جدا نہیں سمجھتا. نوعیت کا فرق نہیں ہے, کیفیت کا فرق نہیں ہے, ایک ہی شے ہے حیوان اور انسان. البتہ اس میں فرق جو ہے وہ صرف کوانٹیٹی کا ہے کہ 10 من ہے یا 5 من ہے یا 6 من ہے. یوں سمجھیے کہ جیسے گدھا ہے اور گھوڑا ہے, گدھا جو ہے وہ ذرا کوس قسم کا حیوان ہے, بداتا ہے, اور گھوڑا ذرا ریفائنڈ قسم کا اینیمل ہے. باقی ہے تو دونوں حیوان, کوئی بنیادی فرق تو ان میں نہیں ہے. تو جتنا فرق گدھے اور گھوڑے میں ہے, زیادہ سے زیادہ اتنا ہی فرق جو ہے شمپنزی اور گوریلا اور انسان میں ہے, اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں ہے. گوریلے اگر آپ نے کہیں دیکھے ہو تو معلوم ہوگا کہ ہم سے کافی قریب ہے, مشابہ نظر آتے ہیں. تو ایک فرق اتنا ہی ہے جتنا کہ گدھے اور گھوڑے کا. یہ ہے اس دور میں جو یونیورسلی جو ایکسپٹڈ ہے فکر اور نظریہ, وہ یہ ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے. کوئی نوعیت کا فرق جو ہے حیوان اور انسان کے دام کے درمیان آج کے انسان کے فکر میں موجود نہیں. چنانچہ میں ذرا اب آپ سے عرض کروں, دوسری طرف ہمارے صوفیاء کا معاملہ ہے, میں ذرا وہاں سے بات شروع کر رہا ہوں. قرآن کی طرف میں بعد میں آؤں گا. صوفیہ میں ایک شخص جو بہت ہی مشہور اور اتفاقاً رات ہی مجھے ایک رسالے میں مضمون ملا جس میں پہلی مرتبہ مجھے وہ تاریخ جس تاریخ کو کہ منصور حلاج اصل میں نام حسین تھا, حسین بن منصور الحلاج جس دن کے وہ قتل کیے گئے اور پھر سولی پر چڑھائے گئے وہ تاریخ تھی 26 مارچ 922 عیسوی. یوں سمجھئے کہ ہجرت کا 200 سال کا بھی عرصہ صرف مکمل ہوا تھا. تصوف کا ایک دور تھا, جنید کا زمانہ ہے یہ, ان کے ہم عصر ہیں یہ حلاج. وہ حلاج سولی پر چڑھا دیے گئے, قتل کر دیے گئے. مخالفت بظاہر تو تھی علماء کی طرف سے لیکن معلوم یہ ہوا کہ اس کے پیچھے ایک سیاسی شورش بھی تھی, اس لیے کہ اس زمانے میں کچھ سرمایہ داروں نے حکومت کی خود پناہی سے غلے کی ذخیرہ اندوزی کی ہوئی تھی اور بازار میں مصنوعی تحت پڑا ہوا تھا. تو جو لوگ اس رائے کے تھے کہ ہم اس کے پابند نہیں ہے حکومت کے نظم کے, ظالمانہ یہ نظم ہے, ہمیں ٹوٹ پڑنا چاہیے اور غلے کے گوداموں کو ڈوب لینا چاہیے, ان میں یہ حلاج بھی تھا. تو جو در حقیقت سولی پر چڑھایا گیا ہے تو وہ اس میں یہ پہلو جو ہے اس کا سیاسی کہ شورش کا وہ بھی شامل تھا لیکن مذہبی بخار پر بھی شامل تھے. یہ حلاج جو ہے ہمارے صوفیہ میں اگرچہ دوسرے بھی ہیں جو ڈر گئے ہیں, کچھ ڈر ڈر کر کچھ ڈھک چھپ کر گئے تو ہے, ایسے بھی ہے کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ نئے سفید جبتی اللہ, میرے جبے میں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں. بات بہت اونچی کر گئی, گویا کہ اپنے آپ کو اللہ کہہ رہے ہیں. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سبحانی ما اعظم شانی, میں پاک ہوں میری شان کتنی بلند ہے. ان چیزوں کو عام طور پر علماء نے شکیات کا عنوان دیا ہے لوگوں کو معاف کرنے کے لیے, نظر انداز کرنے کے لیے, کہ یہ صوفیہ کسی وقت ایسی جذب کی کیفیت میں آ جاتے تھے, ایک شکر کی کیفیت, ایک سرور کی کیفیت ان پر طاری ہو جاتی تھی کہ اس میں ان کی زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے تھے. لیکن اکثر تو وہ لوگ ہیں جو یہ کہہ کر پھر واپس لوٹ آتے تھے. لیکن یہ منصور حلاج جو وہاں گیا تو پھر لوٹا لے, یہ بالکل وہی بات ہے کہ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی ہے. بڑا پیارا جملہ اس کا ہے, محمد عربی بالائے آسمان رف باز آمد. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے اوپر گئے اور واپس آ گئے. بخدا اگر من رفتمے باز نہ آمدمے, خدا کی قسم اگر میں گیا ہوتا کبھی واپس نہ آتا. اب یہ ایک احتیاط ہے تو میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں اس اعتبار سے کہ باقی لوگ تو گئے اور آگے سبحانی ما اعظم شانی کہا اور پھر دبک گئے واپس, لیکن یہ کہ منصور حلاج وہاں گیا تو لوٹا نہیں. الحق, اب یہ ہے اس کا وہ نعرہ کے جو بہت مشہور ہے. اب یہ دو انتہائی سامنے آئی آپ کے, کہ ایک انتہا تو یہ ہے کہ انسان محض ایک حیوان ہے, دوسرے حیوانوں سے ممتاز ہے صرف کوانٹیٹیولی, کمیت کے اعتبار سے, کیفیت کے اعتبار سے نہیں. اور ایک رائے یہ ہے کہ انسان تو خدا ہے, اب زمین و آسمان کا فرق ہو گیا. اس کو بڑے اپنے مخصوص انداز میں, پیارے انداز میں اکبر الہ آبادی, جنہیں اقبال نے اپنا مرشد معنوی مانا ہے, ان کے انتقال پر جو تعزیت کا خط لکھا تھا ان کے بیٹے کو, اس میں یہ لکھا تھا کہ میں آپ کے والد کو اپنا مرشد معنوی مانتا ہوں, کہ میں نے بہت سی باتیں ان سے سیکھی ہیں. تو وہ اپنے ظریفانہ انداز میں کہتے ہیں, کہا منصور نے خدا ہوں میں, ڈارون بولا بوجھنا ہوں میں. بوجھنا بھوانی بندر, کہ منصور تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں, اور ڈارون کے نظریے کا یہ حاصل سمجھا جاتا ہے کہ انسان بندروں ہی کی ترقی یافتہ شکل ہے. ہنس کے کہنے لگے میرے ایک دوست, فکر حرکت بقدر ہمت ہوش. میرے ایک دوست نے ہنس کر ان دونوں کے قول پر تبصرہ کیا کہ ہر شخص کی سوچ جو ہے وہ اس کی ہمت کے بقدر ہی جاتی ہے. ڈارون کی سوچ بندر تک تھی, اس نے اپنے آپ کو بندر سمجھا, اور منصور حلاج کی سوچ پہنچی ہوئی تھی اللہ تک, اس نے اپنے آپ کو اللہ کا علی الحق, میں الحق. سوال اصل میں یہ ہے کہ یہ مسئلہ ہے کیا, گتھی کیا ہے, حقیقت کیا ہے، صحیح بات کون سی ہے، یہ ہے یا وہ ہے؟ یا تو وہ ڈارون کا نظریہ صحیح اور انسان محض حیوان، حیوان مطلق، یا یہ کہ یہ جو صوفیہ جہاں پہنچے ان کے ہاں تو یہ حدیث بھی بہت بیان ہوتی ہے، محدثین اسے تسلیم نہیں کرتے، لیکن صوفیہ کے ہاں یہ مقبول حدیث ہے کہ حضور فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. معلوم ہوا کہ یہ تو بڑا گہرا رابطہ ہے. میرے نزدیک اس حدیث کا مضمون اس آیت کا بالکل جیسے ہم تھیورم پڑھا کرتے تھے جیومیٹری میں، تو کانورس پروپوزیشن بھی ہوتی تھی، ایک ہی چیز کو ایک مثبت فارم میں لانا اور پھر اس کا عکس لانا، کانورس. تو اس آیت میں جو کچھ بیان ہوا اس کا کانورس ہے. یہ آیت یہ کہہ رہی ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. اور حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے تو اللہ کو پہچان لیا. تو ان میں فرق کیا ہے؟ میرے نزدیک تو کوئی فرق نہیں ہے، بالکل وہی نسبت ہے ان میں کہ جو وہ تھیورمز میں ہوتی تھی، کہ وہ ایک مثبت فورم ہے اور ایک اس کا کنوس جو ہے تھیورم آتی ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا قرآن مجید کی طرف آئیے رجوع کریں. سب سے پہلے تو میں نے چند آج نکات نوٹ کیے ہیں کہ قرآن مجید انسان کی عظمت کو کس کس طور سے بیان کرتا ہے. ذرا ایک شاعرانہ نگاہ اس پر ڈال لیجئے. دیکھیے سب سے پہلے یہ کہ چوتھے ہی رکوع میں سورہ بقرہ کے دو باتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آدم کو علم دیا گیا، علم آدم الاسماء کلہا. اب یہ جو زور ہے کلہا، یہ اس کے زور کو وہی اندازہ ہے، کچھ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید عربی زبان سے کچھ مناسبت رکھتے ہیں. کل کے کل اسماء سکھا دیے گئے. در حقیقت یہ وہ علم ہے، کائنات کا، عناصر کا، ان کے خواص کا علم، جس کا موضوع ہے سائنس. اور وہ در حقیقت علم کل کا کل حضرت آدم کے اندر ودیت کر دیا گیا تھا. پوٹینشلی جیسے ایک بیج ہوتا ہے، اس بیج میں درخت ہے، مکمل درخت بیج میں موجود ہے، تو ایک بیج کی شکل میں اس تمام سائنسی علوم کا جتنا بھی یہ ذخیرہ اس وقت ہے اور جتنا بھی ہوگا تھا قیام قیامت، یہ ایک بیج کی شکل میں منیچر فارم میں حضرت آدم علیہ السلام کے اندر ڈال دیا گیا. وعلم آدم الاسماء کلہا، جیسے ایک بیج رفتہ رفتہ درخت بنتا ہے، کئی سال لگ جاتے ہیں، ایسے ہی اب یہ ہزار ہا سال لگے ہیں، ایکسپولیشن ہے اسی علم کی. لیکن میں یہاں معین کر رہا ہوں، یہ بات نوٹ کیجیے، شاید پہلی مرتبہ میری یہ بات آپ کے سامنے آ رہی ہو، اس علم کے معنی علم حقیقت نہیں ہے، اس علم کے معنی علم الاشیاء ہے، کائنات کا علم، اشیاء کا علم، اجسام مادیہ کا علم. وہ جو کہا گیا کہ علم و ایمان، علم الابدان و علم الادیان، تو یہ علم جو حضرت آدم کو دیا گیا تھا ابتدائے آفرینش میں، وہ علم الابدان تھا، باڈی، فزیکل باڈی کا علم، اور وہ علم کلیتن دے دیا گیا تھا. یہ ان کی ایکسفولیشن ہے، یہ وہی ہے جو پھل پھول رہا ہے اور یہ کھل کر سامنے آ رہا ہے. تو سب سے پہلی تو بنائے فضیلت یہ ہے کہ جس کی بنا پر فرشتوں پر فضیلت کا تعین کیا گیا. یہاں ایک بات شاید آپ لوگوں کے ذہن میں ابری ہو کہ میں نے شاید علم الادیان کی توہین کر دی یا اسے دوسرے درجے میں رکھ دیا، یہ بات نہیں ہے. اسی چوتھے رکوع کے آخر میں فرمایا، جب حضرت آدم کو حکم ہوا اترو زمین کا چارج لو جہاں کے لیے تمہیں خلافت کے لیے بنایا گیا ہے، وہاں فرمایا گیا وَإِمَّا يَاتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ علم ہدایت جو ہے یہ ابھی آتا رہے گا، یہ علم ہدایت وہی کا علم ہے، یہ سلسلہ آتا رہے گا. جیسے جیسے عقل انسانی ترقی کرے گی ویسے ویسے اس ہدایت کے اندر بھی ارتقا ہوتا چلا جائے گا، تاکہ یہ ہدایت کامل ہو جائے گی الہدا پر، قرآن حکیم پر. وہ الہدا ہے، تورات ہے تو فیہ ہدم و نور، انجیل ہے تو فیہ ہدم و نور، یہ سب ہدایات پر مشتمل کتابیں تھیں اور وہ ہدایت خداوندی کامل ہو گئی ہے قرآن حکیم میں آ کر. لہذا اس کا نام ہی الہدا، بینات من الہدا والفرقان، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدا للناس وبینات من الہدا والفرقان. وہ علم جو ہے کل کا کل آدم کو نہیں دیا گیا تھا، ابتدائی اس کا بھی دیا گیا، لیکن یہ جو علم ہے یہ کل کا کل آدم کی فطرت کے اندر وضعیت کر دیا گیا. دوسری بات، قرآن یہ کہتا ہے کہ فرشتوں سے حضرت آدم کو سجدہ کرایا گیا. ویسے تو فرشتہ بلند ترین مخلوق ہے، اللہ کے مقرب ترین ہے فرشتے، اللہ کا عرش تھامے ہوئے ہیں فرشتے، کلام الہی کو وصول کرنے والے ہیں فرشتے. فی من عندہ، حدیث میں الفاظ آتے ہیں، وہ کہ جو اس کے پاس ہے، اتنا قرب ہے فرشتوں کو حاصل. لیکن وہی فرشتے ہیں کہ جو سجدہ کر رہے ہیں آدم کو، وہ مسجود ملائک. بولے اقبال نے کہا تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے. جواب شکوہ میں یہ لکھا آیا ہے کہ یہ وہی آدم ہے جو مسجود ملائک بنا تھا. تیسرے یہ کہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوا خلیفہ، اگرچہ بعض حضرات نے اس میں کچھ اپنی نیند میں فرقون لگانے کی کوشش کی ہے کہ یہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہے. میں نے متقدمین کے ہاں بھی دیکھا ہے کہ یہ خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ، اللہ کا خلیفہ جو ہے اس کو کہا گیا ہے، اور یہ خلیفۃ اللہ ہے فی الحقیقت اور فی الباطن. پھر یہ کہ اس کے لیے کل کائنات مسخر کر دی گئی، وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند تک تمہارے لیے مسخر کر دیے گئے. معلوم یہ ہوا، وہ جو اقبال نے کہا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردو. یہ گردو کہیں ہم سے دور نہیں ہے، ہماری زد میں. ایک چھلانگ ہم لگا چکے ہیں، چاند پر پہنچ چکے ہیں، اگلی زکن معلوم نہیں اور کہاں پہنچے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہوگا. معلوم ہوا اس لیے کہ یہ تو تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو مستقر کر دی گئی. اچھا ذہن میں رکھیے کہ میں نے جو چار چیزیں گنوائی ہیں، ان میں سے پہلی اور آخری باہم متعلق ہے. وہ جو علم الاسماء دیا گیا تھا، وہی در حقیقت کلید تسخیر ہے. اس کائنات کی تسخیر اسی کے ذریعے سے ہے، اشیاء کو پہچاننا، ان کے خواص کو جاننا، پھر ان کی خاصیتوں کو ایکسپلوئٹ کرنا. آگ میں حرارت ہے، حرارت سے فائدہ اٹھاؤ. آگ کے اوپر پانی رکھو، بھاپ بن جاتی ہے، بھاپ کے اندر طاقت ہے، طاقت سے فائدہ اٹھاؤ. کریٹ کچھ نہیں کر رہا انسان، کوئی شے اس نے پیدا نہیں کی. اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے خواص کو جان کر اب ان کو وہ اپنے استعمال میں لا رہا ہے، ایکسپلوئٹ کر رہا ہے. تو علم الاسماء در حقیقت کلید ہے تفسیر کائنات کی، اور خلیفۃ اللہ ہونا جو ہے وہ در حقیقت یہ بنیاد ہے اس کی کہ وہ مسجود ملائک ہوئے. سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. ہم نے بنی آدم کی بڑی تکریم کی ہے، بہت عزت دی ہے، اور ہم انہیں اٹھائے پھرتے ہیں بحر و بر میں. آپ غور کیجیے گا، یہ ابھی قرآن آج سے 1400 برس پہلے نازل ہوا تھا، اس لیے آگے قرآن نے کہا نہیں کچھ. ورنہ آج کا انسان صرف بحر و بر میں نہیں چل رہا، یہ جب میں، فضا میں دکندے لگا رہا ہے. اس نے آواز کی جو رفتار ہے اس کو کراس کر لیا ہے، سپر سونک جیٹ. آواز بعد میں پہنچتی ہے، گولی پہلے آتی ہے. اسی طریقے سے جہاز پہلے پہنچا ہوتا ہے، آواز بعد میں پہنچتی ہے. یہ سارے انسان نے کرشمے سے کر دکھا ہے. اگر قرآن آج نازل ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا کہ ہم اللہ ہوں بالبر والبحر والجب والخلا، جب ہی جب نہیں، سزا ہی سزا نہیں، خلا میں بھی اٹھائے کر رہے ہیں. یہ جو جتنے بھی جا رہے ہیں، یہ جتنے سیارے بن گئے ہیں، یہ سب کے سب خلا کے مسافر ہیں. تو آپ غور کیجئے کہ یہ ہے اس انسان کی تکریم. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور کیسی پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے دی. انواع و اقسام کے کھانے ہیں، انواع و اقسام کے پھل اور فواکہ ہیں، کیسی کیسی مشروبات ہیں، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے فضیلت دی ہے انہیں اپنی مخلوقات میں سے بہت سی مخلوقات پر ایسی تفضیل، ایسی فضیلت کہ جو فضیلت کا حق ادا کر دے۔ فضلناہم تفضیلا، یہ فعل مفعول مطلق کہلاتا ہے کہ کوئی فعل اپنی اصل حقیقی معنی میں ہو۔ اور ایک مضمون آخری اور وہ ہے کہ جو قرآن مجید میں تو نہیں ہے اتباع الفاظ میں، البتہ تورات میں ہے اور حدیث شریف میں ہے۔ حدیث شریف بھی مسلم شریف کی روایت ہے، ایسی نہیں ہے کہ جس کو نظر انداز کیا جا سکے۔ تورات کے الفاظ ہے اینڈ گاڈ کریٹڈ مین ان ہز اون امیج، اور حدیث کے الفاظ ہے خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ تعالی نے آدم کو اپنی صورت پر تشکیل کیا۔ کس قدر قرب ہو گیا، کتنا فاصلہ کم رہ گیا، یہ انسان کی عظمت جملہ مخلوقات پر، تمام مخلوقات میں افضل فرشتے اور فرشتے اس کے سامنے سر مسجود، معلوم ہوا اب آگے تو ایک ہی ہستی ہے وہ اللہ ہے، کتنا قرب ہے۔ اور پھر تخلیق کا یہ عالم ہے۔ سائنس کے بارے میں جو بات میں عرض کر رہا تھا، ایک نقطہ سر بیان کرتا چلوں کہ سائنس کی یہ ترقی ہی در حقیقت دجالی فتنہ بن گئی ہے۔ بن کیوں گئی ہے؟ اس لیے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ ایمان اور معرفت خداوندی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا، جو نئی فہم منتقل ہوتی اللہ کی قدرت کا، اللہ کے علم کا، اللہ کی حکمت کا، اور گہرا نقش جو ہے انسان کے ذہن پر اور اس کے قلب پر پڑتا چلا جاتا۔ لیکن ایک حجاب ہو گیا ہے، سائنس ایک بالکل علیحدہ جا رہی ہے، اور اس نے ایک اعتبار سے ایک حجاب کی شکل اختیار کر لی ہے اللہ اور بندے کے مابین۔ جتنی بھی نئی انکشافات ہوئے، جتنی نئی ایجادات ہوئی، سائنس کا نقش تو دل پر گہرا ہوا، سائنس کی عظمت تو دل پر بیٹھی، کائنات کی وسعت کا تو کچھ اندازہ ہوا، لیکن اللہ کی نہ قدرت کے بارے میں کچھ سوچا گیا، نہ اللہ کے علم کی وسعت کے بارے میں سوچا گیا، نہ اللہ کی عظمت کے بارے میں کوئی دھیان گیا۔ یہ ہے وہ چیز کہ یہ دونوں چیزیں علیحدہ ہونے کی وجہ سے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ساری ترقی جو ہے یہ فتنہ بن گئی ہے، اور یہی دجالی فتنہ ہے۔ اس میں جو موضوع ہے اب اس کی طرف آئیے، یہ چند مقدمات ہیں۔ ہمارے صوفیہ تو اصل میں انسان کو کہتے ہی عالم اصغر ہے، انسان پورا عالم ہے، یہ عالم اصغر ہے یہ کل کائنات، اور عالم اصغر ہے یہ انسان۔ اس عالم اکبر میں جو مقام ہے اللہ کا، وہی مقام اس عالم اصغر میں ہے روح کا، بالکل اسی مقام پر روح ہے یہاں میرے اس عالم اکبر میں، جہاں جس مقام پر کہ پوری کائنات میں ذات باری تعالیٰ ہے، اور پورے عالم اکبر کا ایک اکثر پرتاؤ اور اس کی ریپرزینٹیشن اس عالم اصغر کے اندر موجود ہے۔ پوری کائنات ہمارے اندر ہے، اس پوری کائنات کا خلاصہ ہم لیے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اس کائنات میں جو عظیم ترین ہستی ہے اللہ، اس اللہ کا بھی ایک پرتاؤ روح کی حیثیت سے، روح کی شکل میں، بولے روح من امر ربی، وہ ہمارے وجود کے اندر موجود ہے۔ انسان در حقیقت جان لیجئے، یہ جملہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کیا ہے، آج پھر دہرا رہا ہوں، انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے، یک رخا وجود نہیں ہے اس کا، اس کے وجود کے دو اجزاء ہیں، اور یہ دونوں اجزاء جو ہے اپنی جگہ مکمل انڈیپینڈنٹ، ایک دوسرے کے بغیر مکمل، ایک دوسرے پر ان کا انحصار یا دار و مدار نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر نہ رہ سکے، دونوں ہر اعتبار سے خود کفیل۔ یہ دو وجود کون سے ہیں؟ ایک ہے ہمارا حیوانی وجود، اور اس کے اعتبار سے کوئی شک نہیں ہے کہ ہم مکمل حیوان ہیں، اور بقیہ حیوانات سے ہمارا فرق واقعتاً کوانٹیٹیو ہے کوالیٹیٹیو نہیں. ہمارے حیوانی وجود کے اعتبار سے ہمارے اور شمپنزی میں یا گوریلا میں فرق واقعتاً اتنا ہی ہے جتنا کہ گھوڑے اور گدھے میں ہے, اس سے زائد نہیں. وہ تمام فیکلٹیز جو حیوانات میں ہیں ہم میں ہے, ذرا سا تغیر و تبدل ہوا ہے حیوانات میں سے وہ بھی ہے, جیسے قرآن مجید میں آتا ہے جو پیٹ کے بل جھٹکتے ہیں وہ بھی ہے, جو چار ٹانگوں پر چلتے ہیں وہ بھی ہے, جو دو پر چلتے ہیں. دو پر چلنے والوں میں گوریلا ہے, دو پر چلنے والوں میں ہم بھی ہیں, ہمارا بھی ایک کھڑا اسپیکر ہے ان کا بھی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ دماغ جو ہے اس میں ارتقا زیادہ ہوا ہے حیوان کے مقابلے میں انسان میں آ کر, زیادہ ترقی یافتہ دماغ. آنکھیں اس کی بھی ہے ہماری بھی ہے, کان اس کے بھی ہے ہمارے بھی ہے, بلکہ کان حیوانوں کے ہم سے کہیں زیادہ حساس ہے سننے میں. آنکھیں بعض حیوانات کی, بعض پرندوں کی ہم سے بہت زیادہ تیز ہے. قوت شامہ ٹوبنے کی جو قوت ہے وہ حیوانات میں ہم سے ہزار ہاں ہزار گنا زیادہ ہے. میں سن کر معلوم کر لیتے ہر شخص, آپ کو معلوم ہے کتے بنائے گئے تھے تو صرف سن کر پتا کر لیں گے کہ کہیں کوئی نشہ آوش ہے. یہ آخر ان کے اندر کیا صلاحیت اللہ نے رکھی, کھوج لگانے والے کتے. ایک دفعہ کہیں وہ مجرم کا انہوں نے ایک مرتبہ سونگ لیا اسے, پھر بھی چھوڑیں گے اسے, وہ مر جائے ختم ہو جائے بات دوسری ہے, لیکن چھوڑیں گے نہیں, پہنچ جائے گی بات. یہ صلاحیت انسان میں تو نہیں. البتہ یہ کہ ان جو حواس خمسہ ہیں ان کے ذریعے سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں, حیوان ان کو خود مربوط نہیں کر سکتا, ان سے نتائج اخذ نہیں کر سکتا, ان کی جمع تفریق ضرب تقسیم نہیں کر سکتا, وہ علیحدہ علیحدہ رہ جاتے ہیں. ہمارے ہاں یہ دماغ جو ہے یہ ڈیولپ ہوا ہے کہ ان تمام معلومات کو لیتا ہے, مرتب کرتا ہے, نتیجے نکالتا ہے, منطق لگاتا ہے, اس سے پھر انفر کرتا ہے. یہ سارا معاملہ جو ہے یہ حیوان کے اندر, حیوان کے مقابلے میں انسان میں ترقی یافتہ ہے. لیکن بیسک ڈفرنس کوئی نہیں ہے, یہ سارا ڈفرنس جو ہے یہ کوانٹیٹیو ہے, کوالیٹیٹیو نہیں. تو یہ تو ہے وجود حیوانی. دوسرا ہمارا ہے وجود روحانی. سب سے بڑی غلطی جو اس معاملے میں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ روح کو ہم جان کے برابر سمجھ بیٹھے. جان بالکل اور شے ہے, روح بالکل اور شے, زمین و آسمان کا فرق. جان جو ہے وہ تو کتے میں بھی ہے, بلے میں بھی ہے, گدھے میں بھی ہے, گھوڑے میں بھی ہے, نیچے اتریے تو نباتات میں بھی ہے, احساس چٹانوں کے اندر بھی ہے, جمادات جو ہے ان میں بھی حس ہے. اور آگے نہ معلوم ہم کہاں تک جا پہنچیں گے, لیکن مجھے تو یقین ہے قرآن مجید کی بنیاد پر آج سائنس کچھ کچھ وہاں پہنچی ہے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام ہم نے خدا بندی کے ترانے الاپتے تھے, ان دی اسمال آورز آف دی مارننگ, صبح کے وقت, تہجد کے وقت, تو پرندے بھی آپ کے ساتھ آپ کی آواز میں آواز ملاتے تھے اور پہاڑ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے. تو پہاڑوں میں بھی حس ہے. لہذا جہاں تک تو حیات کا تعلق ہے, زندگی, لائف, یا اس کو اور بہت معین کر کے کہیں گے بایولوجیکل لائف, یہ حیات تو حیوانات میں بھی ہے, نباتات میں بھی ہے, انسان میں بھی ہے, لیکن یہ اس کے وجود حیوانی کا حصہ ہے. جسم جمع جان یہ ہے ہمارا وجود حیوانی. وجود روحانی اس سے بالکل علیحدہ ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ اپنی جگہ مکمل وجود ہے, وہ میں ہوں اور مکمل میں ہوں. اس روح کی اپنی آنکھ ہے جس سے یہ دیکھتی ہے, اسے اس آنکھ کی ضرورت نہیں ہے دیکھنے کے لیے. اس روح کے اپنے کان ہیں جن سے یہ سنتی ہے, اسے ان کانوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو وجود حیوانی کے کان ہیں, وجود روحانی کے نہیں. اس روح کی اپنی ایک عقل ہے جس سے یہ سوچتی ہے. اس کی عقل یہ نہیں ہے جو اس کھوپڑی کے اندر ہے, نہیں, یہ عقل حیوانی ہے. روح کی عقل ہے عقل روحانی اور وہ قلب میں ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا, ان کو ہم نے دل دیے تھے لیکن سوچتے نہیں. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، یہ کون سی آنکھ ہے؟ دل کی آنکھ، ورنہ ابو جہل کی بھی یہ سر کی آنکھ تو بڑی نمایاں تھی اور دیکھتی تھی، ابو لہب کی آنکھ تو انگاروں کے مالن تھی، بہت بڑے بڑے ڈیلے تھے، لیکن یہ کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، اندھی آنکھیں نہیں ہوتی، اندھے دل ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں، معلوم ہوا اس دل کی ایک آنکھ بھی ہے، دل کے کان بھی ہیں جن سے یہ سنتے ہیں، دل خود اپنی جگہ پر ایک تعقل رکھتا ہے، لَهُ قُلُوبُ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا، ان کو ہم نے دل دیے ہیں ان سے عقل نہیں کرتے، یعنی تعقل کا عمل بھی ہے، تو ایک عقل حیوانی ہے وہ یہاں رہتی ہے اس کھوپڑی کے صندوق میں، اور ایک عقل روحانی ہے جو قلب میں ہے، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلُ الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَلُ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، یہ ان پتلیوں کے پنجرے کے اندر ہے اور یہ اس کھوپڑی کے صندوق کے اندر ہے، یہ دو وجود جو ہے ان کو کیسے یکجا کیا گیا یہ ہم نہیں جانتے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، ہم نہیں جانتے، اور میں اس میں آگے چلا جاؤں، جسم میں جان کو کیسے ملحق کیا گیا کوئی جانتا ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا فلسفی، بڑے سے بڑا حکیم، بڑے سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑا فزیولوجسٹ، بڑے سے بڑا اناٹومسٹ، کوئی بتا دے کہ جسم میں جان کہاں ہے؟ اس معلوم نہیں، ہمیں آج تک یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ جان جو ہے کس شے کا نام ہے اور وہ جسم کے کس عضو سے وابستہ ہے، اس کا تعلق دماغ سے ہے، دل سے ہے، خون سے ہے، کان سے، کچھ پتہ، یہ حیات اور موت تو بہت دور کی بات ہے، ہمیں ابھی نیند کا پتہ نہیں، نیند کس بلا کا نام ہے، ہم نے ساری ڈیٹیکشن کی ہے، دماغ کا ایک ایک ریشہ علیحدہ علیحدہ کر لیا ہے، یہ موٹی موٹی کتابیں آپ کو دماغ کی روشنی پر مل جائیں گی، لیکن کہیں ہمیں وہ سوئچ نہیں ملا کہ سوئچ آن کرے تو آدمی جاگے، سوئچ آف کرے تو آدمی سو جائے، یہ تماشا کیا ہے؟ نیند کس بلا کا نام ہے؟ کیسے آتی ہے؟ ان اللہ یتوفی الانفس حین موتھا والتی لم تمت فی منامھا، یہ نوم کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کسی چیز کو سلب کر لیتا ہے نیند میں، اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے امور میں سے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، موت کے وقت تو وہ نفس کو بالکل سلب کر کے لے جائے گا، لیکن والتی لم تمت فی منامھا، نیند کی حالت میں بھی کوئی چیز ہے جسے اللہ قبض کر لیتا ہے، اس کا تعلق اس مادی عالم سے نہیں ہے، تو جان لیجئے کہ جیسے جسم کے ساتھ روح کے تعلق کو ہم نہیں بیان کر سکتے، جسم کے ساتھ جان کے تعلق کو، اسی طرح جسم اور جان ان دونوں کا مجموعہ وجود حیوانی، اس کے ساتھ روح کے تعلق کو بھی ہم نہیں جان سکتے، لیکن یہ حقیقت اگر کسی نے نہ جانی کہ یہ وجود حیوانی اور ہے، وجود روحانی اور ہے، تو جان لیجئے کہ مذہب کی حکمت، ایک مذہب کے احکام ہے، نماز پڑھو پڑھ رہے، روزہ رکھو رکھ رہے، حج کرو کر لیا ہے، زکات دو چلو بھاری تو گزرتی ہے دے دی ہے، یہ احکام پر عمل ہو رہا ہے، اور ایک ہے دین کا پہلو حکمت، چوٹی ہے بلند ترین، وَمَن يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت عطا کر دی گئی اسے تو خیر کثیر عطا ہو گئے، یوتی الحکمت من یشاء، یہ حکمت اللہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ جانتا ہے کون اس کا اہل ہے، ہر اہل گہرے نتھو خیرے کو نہیں دیتا، موتی جو ہے وہ دیوانوں کے سامنے نہیں بکھیرے جاتے، کلم الناس علی قدر عقولہم، یہ حکمت دی جاتی ہے انہی کو جو اس کے اہل ہیں، اور یہ ہے وہ خیر کثیر، شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب کا نام ہے خیر کثیر، جو حکمت کے موضوع پر ایک بہت بلند کتاب، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ احکام دین کا معاملہ اور ہے، اسی طرح ایمانیات، مجرد مان لینے کے درجے میں ایمان، اللہ کو مانا، آخرت کو مانا، فرشتوں کو مانا، جنت کو مانا، دوزخ کو مانا، یہ بھی آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں، لیکن حکمت دین، اس کی الف بے سے بھی انسان کے ہاتھ میں نہیں آئے گی اگر یہ حقیقت اس پر منکشف نہیں ہوئی کہ انسان کا وجود مرکب وجود ہے، ایک اس کا حیوانی وجود ہے، یہ حیوانی وجود جسم جمع جان دونوں پر مشتمل ہے، اور ایک اس کا روحانی وجود ہے، وہ جان نہیں ہے بالکل علیحدہ ہے، یہ اس کا ایک مکمل علیحدہ وجود ہے جس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں جو باتیں اب آئی ہے. اور اصل یہ جان لیجئے کہ اصل انسان وہ ہے، یہ حیوانی وجود تو مرکب ہے، یہ گھوڑا ہے جس پر اس اصل انسان کو سوار کیا گیا. فرق صرف یہ کہ وہ سوار نظر نہیں آتا، نظر یہ گھوڑا ہی آ رہا ہے. وہ جیسے اللہ نظر نہیں آتا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. اسی طریقے سے وہ وجود روحانی انسان کا، ان نگاہیں اسے نہیں دیکھ سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. اس وجود روحانی حقیقت میں قرآن کے نزدیک انسان وہ ہے، یہ نہیں ہے. اور ہم انسان اسے سمجھے ہوئے اسے نہیں، اور یہی وہ سزا ہے جو ہمیں ملی ہے. ولا تکونوا كالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، مت بن جانا ان لوگوں کے مانند کہ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. آج کی میری گفتگو اس موضوع پر جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں محض تمہیدی چند مباحث جو ہے ان پر مشتمل رہی ہے. یہ موضوع اصلا شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے کو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبہ تموبصر مرکزی انجمن خدام القرآن آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن اور بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اشار احمد صاحب کا ایک کتاب جس کا عنوان ہے حقیقت انسان. اس کتاب کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. حضرات، جو گفتگو ہماری پچھلے جمعے شروع ہوئی تھی وہ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ حشر کی اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان لوگوں کے مانند مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو نافرمان ہے، سرکش ہے، اطاعت خداوندی کی حدود سے تجاوز کرنے والے. اس آیت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی حقیقت انسان کے موضوع پر کہ قرآن مجید کی روح سے انسان کی حقیقت کیا ہے. بعض تمہیدی مضامین جو اس سلسلے میں بیان ہو چکے تھے انہیں اجمالاً اور سرسری طور پر ذہن میں تازہ کرنا ضروری ہے. ایک تو میں نے واقعہ سنایا تھا آپ کو کہ علامہ اقبال نے اپنے فلسفہ خودی کا ماخذ، اس کا منبع اور سرچشمہ اسی آیہ قرآنی کو قرار دیا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. دوسرے یہ کہ اس دور کا میرے نزدیک سب سے بڑا المیہ، سب سے بڑی ٹریجڈی واقعی یہی ہے کہ عیسائیت کے ایک خاص مذہبی تصور اور مذہبی نظام جو بڑا مستبد تھا اور بہت غیر معقول تھا، اس کے رد عمل کے طور پر رینائسنس کے بعد جو نئی تہذیب اور نیا تمدن دنیا میں آیا ہے، اس میں مذہب سے بوجھ، مذہب سے دوری، خدا سے فصل جو ہے یہ اس کی جڑوں میں، یہ اس کا جزو لاجن پت ہے، اس کا انٹیگرل پارٹ ہے کہ اس کو اس سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور جب خدا کو بھلانے کا یہ عمل اتنے بڑے اور اتنے اعلی علمی سطح پر ہوا ہے تو واقعتاً اس کی جو سب سے بڑی سزا انسان کو ملی ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی عظمت سے نہ صرف غافل ہو گیا ہے بلکہ صحیح تر لفظ یہ ہوگا کہ مستعفی ہو گیا ہے۔ آج کی تہذیب کا اور اس کی بنیاد میں جو فکر کام کر رہا ہے، اگر آپ اس کا جائزہ لیں گے تو اس کی روح سے انسان محض ایک حیوان ہے، محض ایک ارتقاء یافتہ حیوان ہے۔ میں نے پچھلی مرتبہ کچھ وقت لے کر انگریزی کے دو الفاظ واضح کیے تھے کہ ایک ہے کوالیٹیٹیو ڈفرنس ہونا دو چیزوں کے مابین، نالج کا فرق ہونا، کیفیت کا فرق ہونا، اور ایک ہے کوانٹیٹیو ڈفرنس کہ صرف مقدار کا فرق ہو، ایک من چینی دو من چینی، چینی وہی ہے فرق صرف مقدار کا ہے، ایک من اور دو من کا، اور ایک من چینی اور ایک سیر سونا، یہاں فرق صرف مقدار کا نہیں ہے بلکہ وہ تو ماہیت کا، کیفیت کا، اس شے کی جو حقیقت اور اصلیت ہے اس کا فرق ہے۔ تو جدید تہذیب کا جو فلسفہ ہے اس کی روح سے انسان محض ایک حیوان ہے، صرف ایک ارتقاء یافتہ حیوان، یعنی جو لوور اینیملز ہیں، جو ادنا حیوانات ہیں، ان سے اس کا فرق محض مقدار کا ہے، کمیت کا ہے، نوعیت یا کیفیت کا نہیں ہے۔ نوعیت و کیفیت کے اعتبار سے یہ بھی محض ایک حیوان ہے۔ اب وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ یہ حیوانی تہذیب جو اس وقت دنیا میں رائج ہے اس کی بنیاد میں سب سے زیادہ اصل میں جو چیز کار فرما وہ یہی بن گیا، اس لیے کہ اس دور میں جو ادب پیدا ہوا اس ادب میں بطور دلیل یہ بات استعمال کی گئی ہے کہ حیوانات میں یہ باتیں نہیں ہیں، ہم نے کیوں استعمال کی، حیوانات تو کوئی فرق نہیں کرتے ماں بیٹی بیوی بہن میں، یہ ہم نے کیوں کام کا اپنے اوپر یہ بندھن جو ہے لگا لیے ہیں اور بہت سی قیدیں عائد کر لی ہیں۔ یہ باقاعدہ دلائل سماج اور سماجی بندھنوں کو گالی کے طور پر استعمال کیا گیا۔ یہ ادب سب سے زیادہ زور شور کے ساتھ تو ابھرا تھا فرانس سے، لیکن اس کے بعد ہمارے ہاں کا ترقی پسند ادب جو ہے، اگر کچھ لوگوں کو اس کے ساتھ کبھی کوئی رابطہ رہا ہو تو اس کی بھی جڑوں میں پیوستہ نہیں تھی کہ جب ہم حیوان ہیں تو ہمیں رہنمائی اخذ کرنی چاہیے حیوانوں کی زندگی سے، اور یہ بات معقول ہے کہ اگر انسان محض حیوان ہے تو پھر اسے دیکھنا چاہیے حیوانات کا کیا انداز ہے، کس طرح وہ رہتے ہیں، کیا ان کے معاملات ہیں، اور پھر وہی در حقیقت ہمارے لیے اصل رہنما کچھ بنے گا۔ تو یہ اس دور کا سب سے بڑا المیہ ہے، یہ وہ نقد سزا ہے جو اس دور میں نوع انسانی کو ملی ہے کہ انہوں نے خدا سے رخ موڑ لیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، اپنی عظمت سے مستعفی کر کے اپنے آپ کو حیوانوں کی صف میں لے جا کر کھڑا کر دینے کا خود اپنے ہی فیصلے سے، یہ ہے وہ سزا کے لیے انسان کو ملی۔ پھر میں نے آپ کو دو شعر سنائے تھے اکبر الہ آبادی مرحوم کے، جنہیں علامہ اقبال نے اپنا مرشد مانوی قرار دیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ اکبر کے کلام پر مزاحیانہ رنگ غالب، لیکن فلسفے کے، حکمت کے بڑے غالب نکات جو ہیں وہ بڑے سادہ اور بڑے مزاح کے انداز میں بیان کر جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ کنٹراسٹ کہ قرآن کیا کہتا اور ہمارے صوفیاء نے کیا کہا انسان کے بارے میں،
اور تہذیب جدید اور خاص طور پر اس میں ڈارون کا فلسفہ ارتقا کیا کہہ رہا ہے. کہا منصور نے خدا ہوں میں, ڈارون بولا بوزنا ہوں میں, بوزنا بندر کو کہتے ہیں. ہنس کے کہنے لگے میرے ایک دوست فکر حرکت بقدر ہمت ہے اس, اپنی اپنی ہمت ہے. ڈارون وہیں تک پہنچ پایا اور منصور حسین بن منصور حلاج وہاں تک پہنچا. میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ منصور حلاج کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ ایک انتہا کو پہنچ گئے اور پہنچ کر واپس نہیں آئے, لہذا شریعت کی گرفت میں آئے. کچھ سیاسی اسباب بھی تھے ان کے قتل کے, بہرحال وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے, ورنہ یہ مضمون ہمارے صوفیاء کے ہاں بکثرت موجود ہے. صرف یہ ہے کہ ہمارے دوسرے صوفیاء اس مضمون کو کہہ کر واپس آ جاتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون سنایا کہ محمد عربی بالائے آسمان رب و بادہ من بخدا اگر من رفتے باز نہ آمدن. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں آسمان کے اوپر پہنچ گئے, ساتویں آسمان پر, اس سے بھی آگے سدرۃ المنتہا, اور پھر واپس آ گئے. خدا کی قسم اگر کہیں میں پہنچ جاتا تو کبھی واپس آتا. یہ معاملہ ہوا ہے منصور حلاج کا کہ وہ ایک جگہ پہنچ کر واپس نہیں آئے اور دوسرے صوفیاء وہاں پہنچ کر واپس آ گئے, لہذا ان کے اقوال کو شدیات قرار دیا جاتا ہے کہ یہ خاص قسم کے جذب کے عالم میں یہ جملے نکل گئے ہیں, لہذا یہ قابل معافی ہے. ورنہ بایزید بستامی کہتے ہیں سبحانی ما اعظم شانی, ایک اور کہتے ہیں کہ لیس فی جبتی الا اللہ, میرے جبے کے اندر اللہ کے سوا کوئی نہیں. بات تو وہی ہے لیکن یہ کہ یہ باتیں وہ کسی وقت کہہ گئے ہیں, اس پر جمے نہیں بگڑے نہیں, واپس آ گئے. لیکن یہ کہ یہ ہمارے صوفیانہ فکر کا ایک جزو لا ینفک ہے, اس بات کو اسی طرح سمجھ لیجئے. اور میں اگر سادہ ترین الفاظ میں بیان کروں تو ہمارے صوفیاء کے نزدیک انسان عالم اصغر ہے, اس پورے کون و مکان کی اس کی ذات کے اندر ایک ریپرزنٹیشن ہے, اے منیچر یونیورس. انسان خود عالم اصغر, اور اس بڑے عالم میں عالم اکبر میں جو مقام ہے اللہ تعالی کی ذات کا, وہی مقام اور مرتبہ اور پوزیشن ہے اس عالم اکبر میں روح انسان. پھر میں نے قرآن مجید کی طرف رجوع کر کے آپ کو بتایا تھا قرآن اور حدیث سے کہ عظمت انسانی کا بیان کن کن اسالیب سے ہوا ہے. مطلب سب سے پہلی اور سب سے اہم بات یہ کہ انسان مسجود ملائک ہے. آدم کے سامنے تمام فرشتوں کو جھکایا گیا ہے. فسجد الملائکہ تو کلہم اجمعون, حد ہے زور دینے, کلہم اجمعون. الملائکہ میں بھی الف لام استغراق کا ہے, تمام کے تمام فرشتے, تین مرتبہ زور دے کر کہا جا رہا ہے سجد الملائکتو الملائکتو کلہم اجمعون. آپ اندازہ کیجئے اس میں جبریل بھی ہے, اس میں حملۃ العرش بھی ہے, اس میں ملائکہ اعلیٰ بھی ہے, اس میں ملائکہ مقربین بھی ہے, لیکن استثناء کوئی نہیں. تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے. دوسری بات میں نے عرض کی, یہ بات جو ہے سات مرتبہ قرآن میں آئے دل رہی ہے, وہ معمولی بات نہیں. سورہ بقرہ, سورہ آراف, سورہ حج, سورہ بنی اسرائیل, سورہ کہف, سورہ طہ, سورہ صاد, سات مرتبہ یہ مطلب ہے. دوسرا بات یہ کہ علم دیا گیا ہے علم الاسماء کلہا, اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ وہ علم ہے, وہ مادی علوم اشیاء کا علم ہے, یہ مادی علم جو ابتدائے آفرینش میں آدم میں ودیعت کر دیا گیا, اور جیسے ایک گٹھلی آم کی اسی میں سے درخت نکلتا ہے, لیکن درخت بننے میں 10 سال لگ جاتے ہیں, اسی طرح یہ 10,000 برس تو گزر گئے لیکن یہ گٹھلی وہی ہے علامہ آدم الاسماء کی جس کا ظہور ہو رہا ہے، جس کی ایک پولیشن ہے، یہ تمام علوم سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کی اسی کا مظہر ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اصل میں اس میں جو فساد ہوا وہ یہی ہوا کہ یہ سائنسی ارتقا جو ہے بجائے اس کے کہ انسان کے ذہن اور قلب کو خالق کائنات کے قریب لاتا، یہ حجاب بنتا چلا گیا ہے. مادے کی عظمت ذہن میں بیٹھتی چلی گئی ہے، مادہ معبود بنتا چلا گیا ہے. اور بس یہی وہ بات ہے اصل میں کہ جو دجالی فتنہ ہے کہ جس کی خبر دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ یہ ہے کہ یہی علوم منکشف ہو اور کسی بھی نئی طبعی قوت کا جب انسان مشاہدہ کرے اور اس کی زبان سے فوراً نکلے سبحان اللہ العظمت للہ، اگر انسان کو اندازہ ہو کہ اس کائنات کی پہلائی کتنی ہے تو اس کی زبان سے بے صاف سے الفاظ نکلے العظمت للہ الکبریاء للہ، تو کوئی دجالیت نہیں. پھر یہ علم بہت بڑی نعمت ہے، یہ علم تو اللہ کا عطا کرتا ہے، لیکن جب یہ علم انسان کو خدا سے دور تر لے جا رہا ہے. وہ جو رشین کاسموناٹس نے کہا تھا کہ ہم تو ہو آئے خلاؤں میں اور چاند پہ ہمیں کہیں خدا ودا نہیں ملا، یہ اس کا ایک یعنی ریپرزنٹیشن ہے اس فکر کی، یہ دجالیت کا نقطۂ عروج. تیسری بات یہ کہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، یہ یہی ہے وہ واحد جس کو خلافت ملی. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ سورہ احزاب کے آخر میں جو فرمایا ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، کوئی امانت تھی اتنی بھاری امانت جنہیں نہ آسمان اٹھا سکے نہ زمین اٹھا سکے نہ پہاڑ اٹھا سکے، وہ اٹھائی ہے تو قرآن فال بنا میں من جی والا بدل، وہ اٹھائی ہے آدم، یہ وہی امانت خلافت ہے. پھر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس انسان کے لیے کل کائنات مسخر کر دی گئی. یہ بات بھی اصل میں اسی دجالی فتنے کے ساتھ اس کا جوڑ ہے اور اسی علامہ آدم الاسماء کلہا سے اس کے ساتھ اس کا منطقی ربط ہے. جب آپ ایک شے کی اصل حقیقت کو جان جائیں گے اسے استعمال کریں گے، اس کا نام رکھیں گے، اصطلاحات پیدا کریں گے، ان قوتوں کو ایکسپلوائٹ کریں گے. بجلی آپ کو معلوم ہوئی، بجلی ایک شے ہے، کہربا آپ نے اس کو استعمال کیا. اور یہی در حقیقت تفصیل کائنات ہے. وہ جو اقبال نے کہا کہ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی صد میں ہے گردو سخر علیکم الشمس والقمر. پھر سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت کو ذہن میں لائیے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. پھر ایک خاص بات جو پچھلی مرتبہ بیان ہونے سے رہ گئی تھی، سورہ صاد میں جب قصہ آدم و ابلیس آتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابلیس، کیا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے روکا ہے سجدہ کرنے سے اس ہستی کو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. یہ استعارہ ہی کہ یہ اللہ کے ہاتھ ایسے ہاتھ نہیں ہے جیسے ہمارے ہاتھ ہیں، وہ تصور ذہن میں نہ لے آئیے جیسے کوئی برتن گھڑنے والا کمہار برتن گھڑ رہا ہو اپنے دونوں ہاتھوں سے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. لیکن اس استعارے کا فائدہ کیا ہے کہ بڑے خصوصی اہتمام سے اللہ نے اس آدم کی تخلیق کی ہے، یہ اس کی تخلیق کا شاہکار ہے، یہ اس کا نقطۂ عروج ہے، یہ اس کا کلائمیکس ہے. اور میں عرض کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ کے حدیث میں وہ مضمون آیا ہے جو تورات میں بھی ہے، قرآن میں نہیں، لیکن حدیث صحیح حدیث ہے. تورات میں الفاظ ہے اینڈ گاڈ کریٹڈ مین ان ہز اون امیج، اور حدیث میں ہے خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کو اپنی شکل پر بنایا. اب اللہ کی کوئی شکل ہم کو اس کا تصور نہیں لائیں گے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ کوئی قرب ہے، کوئی ملازمت ہے جس کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے. یہ وہ باتیں تھیں جو پچھلی مرتبہ بیان ہو گئی تھی.
اب ذرا ہمیں آگے بڑھنا ہے، اصل مسئلے کو سمجھیے کہ وہ ہے کیا. اس کے لیے ایک بات سمجھ لیجئے بنیادی، اور وہ یہ کہ یہ جو کائنات ہے اس میں دو عالم ہے بالکل ایک دوسرے سے جدا، جدا ہے اپنی نوعیت کے اعتبار سے، ویسے جگہ کے اعتبار سے جدا نہیں ہے، ہر جگہ پر یہ دونوں عالم موجود ہیں. یہ یوں سمجھیے کہ جیسے عرض اور طول اس کمرے کا ہے، یہ دونوں علیحدہ کانسیپٹ ہے، جو عرض ہے یہ طول ہے، لیکن ہر جگہ پر کوئی عرض کی ویلیو بھی ہے کوئی طول کی ویلیو بھی ہے. عرض بلد طول بلد زمین پر ہے، لیکن کوئی نقطہ ایسا نہیں ہے جس میں وہ دونوں ویلیوز شامل نہ ہو. لہذا ان کو علیحدہ اس طرح سمجھیے کہ یہاں سے 10,000 میل تک تو یہ عالم ایک ہے، اس سے اوپر عالم دوسرا، یوں نہیں. اس میں اسپیس کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ یہ نوعیت ہے. ایک ہے عالم خلق، ایک ہے عالم امر. الا له الخلق والامر، اللہ کی ذات پر تو جا کر یہ دونوں عالم جمع ہو جائیں گے کہ عالم خلق اور عالم امر دونوں اسی کے، دونوں میں اسی کا حکم چل رہا ہے. عالم امر کے بارے میں ایک بات جان لیجیے، اس کے معاملات انسٹنٹینیس ہوتے ہیں، اس میں کوئی وقت نہیں لگتا، نو ٹائم ایلیمنٹ، نو ڈائمینشن آف ٹائم. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اس کے امر کی شان تو یہ ہے کہ جیسے ہی وہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جا. اس میں کوئی وقت کا حصہ جو ہے شامل نہیں. اسی کو سورہ قمر میں فرمایا، وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر. ہمارے امر کی شان تو بس ایسے ہے جیسے نگاہ کا ادھر سے ادھر ہو جائے، نو ٹائم ایلیمنٹ ایٹ آل. ایک عالم خلق ہے، اس عالم خلق میں اللہ تعالی کسی چیز سے کسی چیز کو بناتا ہے. عالم امر کا تعلق ہے ابداع، جسے انگریزی میں کہتے ہیں کریشن ایکٹ نہیں لو، عالم محض سے کوئی چیز کر دینا، اور عالم خلق میں کسی شے سے کوئی شے، کوئی چیز پہلے اللہ نے پیدا کر دی تھی، اب اس سے کوئی اور چیز بنائی، جیسے لکڑی تھی اس سے بڑھئی نویز بنا دی، جیسے کوئی اور شے لوہا تھا اس سے کسی نے تلوار بنا دی. اسی طرح عالم خلق میں آپ دیکھیں گے، خلق الانسان من سلسال کالفخار، انسان کو پیدا کیا اس مٹی سے، تنگی ہوئی گارے کی مٹی جو سوکھ کر کھلکنے لگی تھی، مٹی پہلے تھی نا، اس سے آدم کی تکلیف ہوئی. وخلق الجان من مارج من نار، اور جنوں کو پیدا کیا آگ کی لپٹ سے، شولے کی لو سے، شولہ پہلے ہے پری ایگزسٹنگ، اس سے جن پیدا کیا. معلوم ہوا کہ یہ جو عالم خلق ہے یہ نچلے درجے کی شے ہے، وہ عالم امر وہ بلند شے ہے. عدم محض سے کسی شے کو وجود میں لانا نمبر ایک، اور وہاں وقت نہیں لگتا. انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن فيكون. عالم امر سے تعلق رکھنے والی کوئی چیز وہ جب سفر کرے گی کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک، اس میں بھی وقت نہیں لگے گا، ٹائم کا وہاں تصور ہی نہیں، نہ اس کی تخلیق میں وقت کا کوئی معاملہ. اور عالم خلق کی اگر کوئی شے کسی جگہ سے کسی جگہ جائے گی، وقت لگے گا. اور نمبر دو یہ کہ اس کی تخلیق میں بھی وقت کا ایلیمنٹ ہے. انسان کی تخلیق ہوئی ہے تو وہ ایک رتبے سے لے کر ایک بچے کی پیدائش تک 9 مہینے لگے. اگر وہ آم کی گٹھلی سے آم کا درخت بنا ہے تو کئی سال لگے.
اس میں ٹائم ایلیمنٹ لازم ہے، تخلیق میں بھی اور اس کے تمام معاملات میں وہ ٹائم کا جو فیکٹر ہے وہ موجود ہوگا، جبکہ عالم امر میں کوئی فیکٹر نہیں. اچھا یہاں بھی میں عرض کر دوں، جس طرح اس سے پہلے میں نے فرائض کا ذکر کیا تھا کہ میں اس کی ذہانت کا قائل ہوں، اس کی جو آبزرویشن ہے اس کی گہرائی کا میں بہت قائل ہوں، اس نے جو فلسفہ مرتب کیا وہ بہت گمراہ کن ہے، لیکن بنیادی اسٹیٹسٹکس مشاہدے سے جو مواد اس نے جمع کیا وہ بہت بڑا ہے. اسی طریقے سے افلاطون پلیٹو فلسفے کے دو باپ کہلاتے ہیں، فلسفہ مغرب کے دو ہی فلسفے ہیں، ریئلزم اور آئیڈیلزم. ریئلزم کا بابا آدم کہیے وہ ارسطو ہے، اور آئیڈیلزم کا بابا آدم افلاطون. اور اس نے بھی اس وقت یہ مشاہدہ کر لیا تھا کہ کائنات کا یہ ایک تو یہ نقشہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ عالم مادی ہے، ایک اور عالم ہے وہ عالم مثال ہے، نام اس نے خود تجویز کیا. ہمارے ہاں بھی بہت سے متکلمین نے، یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ لفظ استعمال کر لیا ہے. میرے نزدیک اس لفظ کو ہمیں اختیار نہیں کرنا چاہیے، یہ اس کی اصطلاح ہے، لیکن یہاں بھی یہ ہے کہ اس کے مشاہدے کی داد دینی پڑتی ہے، کہ اس نے پہچانا اس کو کہ ایک عالم یہ ہے عالم مادی اور ایک عالم اور ہے وہ غیر مادی عالم، اس نے اس کو عالم مثال کرا دیا. قرآن مجید کی روح سے اس عالم کے لیے دو اصطلاحات ہو سکتی ہیں، یا عالم امر کہیے یا عالم ارواح کہیے، اور یہ عالم خلق ہے یا عالم مادی. قرآن مجید نے کہیں عالم مثال کا لفظ استعمال نہیں کیا. اب آپ یہ جان لیجئے کہ عالم امر سے متعلق ہے صرف دو وجود، ایک ملائکہ عالم امر کی شے اور ایک انسانی ارواح عالم امر کی شے. ارواح ہے انسانی، ہمارا یہ جسم نہیں، روح ہے انسانی، یہ عالم امر کی شے ہے. یہ سلون کان روح پل روح من امر ربی، یہ اس عالم مادی کی شے نہیں ہے، یہ اس عالم خلق سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ایک روح اگر واقعتاً صاحب روح زندہ کوئی انسان ہو، اس کی روح یہاں سے اور وہ عالم بالا تک قسم زبر میں سفر کر جائے، اس لیے کہ یہ عالم امر کی شے ہے، اس میں فاصلے نہیں لاتے جائیں گے، اس میں رفتار سے حساب نہیں لگایا جائے گا، یہ عالم امر کی شے ہے. جبکہ عالم خلق میں بہرحال وقت بھی لگے گا، ٹائم ایلیمنٹ ہوگا، تخلیق میں بھی ٹائم لگے گا، لیکن عالم امر کا معاملہ جدا ہے. جبکہ یہ باقی جتنی کائنات ہے یہ عالم خلق ہے، عالم امر سے نیچے ہے، اس کو تنزلات کہتے ہیں ہمارے فلسفی. اب اگر میں سائنٹیفک جو فزکس کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے، تھیوریز آف دی کریشن آف یونیورس کی اپنی جگہ پر ایک اونچا مضمون ہے اور مختلف تھیوریز ہیں، بگ بینگ تھیوری بھی ہے، کوانٹم تھیوری بھی ہے، مختلف تھیوریز ہیں، لیکن جو چیزیں ان میں مشترک ہیں ان کو ذہن میں لے آئیے کہ ایک دور وہ تھا خنک نور والا، ٹھنڈی روشنی، آگ ابھی نہیں تھی، نور تھا. اس کے بعد ایک دور آیا، بڑے بڑے دھماکے ہوئے اور آچھی کرے وجود میں آئے. اس کے بعد وہ آچھی کرے ٹھنڈے پڑنے شروع ہوئے، یا ان کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے علیحدہ ہو کر ٹھنڈے پڑنے شروع ہوئے. اسی طرح کا ایک ٹکڑا یا آچھی کرا یہ زمین تھی، کہ یہ ٹھنڈی ہوئی ہے تو کرسٹ آف دی ارتھ، جیسے کہ انگارے کے اوپر راکھ آ جاتی، اندر انگارا ہے اوپر راکھ ہے، یہ جو کرسٹ آف دی ارتھ ہے. پھر اس سے سلسلہ شروع ہوا ہے کہ یہ حیوانات کا نباتات کا یہ ارتقاء، اور اس کے ذریعے سے اس کی سوچی پر یہ انسان ہے ہومو سیپینس. میں نے یہ دو سائنسیں یعنی فزکس کے میدان میں کریشن آف دی یونیورس اور بایولوجی کے میدان میں نظریہ ارتقاء، ان دونوں کو چند جملوں کے اندر آپ کے سامنے سمو کر رکھ دیا. یہ سب عالم خلق، وہ جو نور کا دور ہے اس وقت کی تخلیق ہے دو، ملائکہ اور ارواح انسانیہ. بلکہ میں یہاں عرض کر دوں گا آپ سے، ارواح انسانی جو ہے پہلے، ان کے بعد ہے ملائکہ کی تخلیق. میں اس حدیث کو جسے بہت سے محدثین تو اس پر جرا کرتے ہیں، لیکن ایک دوسری حدیث کیونکہ اس کی تائید میں ہے لہذا میں اس کو مانتا ہوں. صوفیہ کے حلقے میں وہ حدیث بہت عام ہے، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ میرا نور ہے، محمد کی روح صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نور سے مراد کیا ہے؟ روح. اس لیے کہ یہ ارواح انسانیہ یہ نوری الاصل ہے، یہ خاکی نہیں ہے. جس طرح ملائکہ نوری الاصل ہے، قرآن مجید میں ملائکہ کا مادہ تخلیق بھی بیان نہیں ہوا کہیں کہ کس کس سے پیدا کیا گیا. جنوں کے بارے میں بتا دیا کہ آگ سے بنایا، انسانوں کے بارے میں بتا دیا کہ سانپ سے بنایا، لیکن ملائکہ کے بارے میں ذکر نہیں. مسلم شریف میں روایت موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ اللہ تعالی نے ملائکہ کو نور سے خلق فرمایا. یہ ملائکہ بھی نورانی ہے اور ہماری ارواح بھی نورانی ہے. ہم میں سے ہر ایک کے اندر ایک نور ہے. یہ دوسری بات ہے کہ ہم میں سے اکثر کی وہ نورانیت ہمارے نفس کی ظلمانیت کے نیچے آ کر یا دم توڑ گئی ہے یا محض چمچماتا ہوا چراغ ہے اور کچھ نہیں، جبکہ وہ محمد کی نورانیت صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کے پورے وجود پر حاوی ہے، ان کی وہ بصیرت جو ہے وہ اس کے تابع ہے. اس پہلو سے اگر کوئی شخص کس اعتبار سے حضور کو نور کہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. وہ نور جو ہم میں بھی ہے، نقطۂ نوری کے نام ہے وہ خودی، زیر خاک ماں قرارے زندگی، میرے اندر بھی وہ نور ہے. لیکن یہ کہ وہ نور کمزور مزمحل ہے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اس کے اندر ضعف ہے. حضور نے فرمایا یہی نور ظاہر ہوگا قیامت کے میدان میں. کسی کا نور ایسا ہوگا کہ حضور کے الفاظ یہ ہیں کہ جس کی روشنی مدینہ منورہ سے صنعاء تک پہنچ رہی ہوگی، یمن کا شہر. اور کسی کا نور ایسا ہوگا کہ بس اس کے پاؤں کے انگوٹھے کے سامنے کچھ روشنی ہو جائے گی. میں سمجھتا ہوں وہ بھی بہت خوش نصیب ہوں گے. اس کی مثال ٹارچ کی ہے، اندھیری رات میں اندھیری سب ہے جدا اپنے قافلے سے ہے تو، تیرے لیے ہے میرا شعلہ نوا قندیل. اگر اندھیری رات میں جنگل میں سے آپ کو جانا ہو تو ٹارچ کتنی بڑی ہے، حالانکہ بڑا چھوٹا سا نقطہ اس کا بنتا ہے روشنی کا، لیکن آپ راستہ طے کر جائیں گے. اور جس کی روشنی وہ ہو کہ جو مدینے سے صنعاء تک پہنچ رہی ہو کہ روح کا ٹھکانا، اس کو ذہن میں رکھیے. ایک بات جو میں نے عرض کرنی ہے، بات تو بہت دور نکل جائے گی اس طرح، کہ انسان کا ایک ایلیمنٹ ہے اس کی روح، اور یہ روح جو ہے یہ نوری الاصل ہے، یہ عالم امر کی شے ہے، یہ اولین ہے جو اللہ نے تخلیق فرمائی، اور ان میں بھی سب سے پہلی روح جو ہے وہ روح محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے آس پاس آنے والی چیز، اب یہاں وہ فرق ہو جائے گا کوانٹیٹیٹو، ملائکہ اور ارواح انسانیہ کوالیٹیٹیولی ایک ہے، فرق ہوگا کوانٹیٹیٹو. اور اس میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ارواح انسانیہ وہ افضل ہے ملائکہ سے، تبھی تو سجدہ کرایا گیا، سجد الملائکہ تو کلہم اجمعون، کوئی استثناء نہیں کہ ہم نے حملۃ العرش کو مستثنا کر لیا ہو یا مقربین کو کر لیا ہو یا جبرائیل کو یا اسرافیل کو. سجد الملائکہ تو کلہم اجمعون، اس کے معنی یہ ہے کہ تمام ملائکہ سے افضل ہے ارواح انسانیہ، اپنی اوریجن کے اعتبار سے، اپنے مادہ تخلیق کے اعتبار سے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خاص اپنی ذات کی طرف نسبت دی ہے، روحی ونفخت فیہ من روحی، اور اس میں میں پھونک دوں اپنی روح. البتہ یہ جو دوسرا عالم خلق ہے، اس کی بھی چھوٹی سی داستان سمجھ لیجئے. جب وہ نور کے اس دور کے بعد آج سی کروں کا دور آیا،
اس دور کی مخلوق ہے جنات، آگ سے پیدا کیے گئے، آگ نہیں ہے، آگ سے پیدا کیے گئے، اس فرق کو نوٹ کیجیے، ہم خاک نہیں ہے، آگ سے پیدا کیے گئے، اسی طرح وہ آگ سے پیدا کیے گئے۔ پھر جب یہ زمین ٹھنڈی ہو گئی، اب یہاں پر وہ بارش برسی، اسی آگ کے بخارات تھے جو اوپر جا کر ٹھنڈے ہوئے اور بارش بن کر برسے، دلدلیں وجود میں آئی، ان دلدلوں میں فرمنٹیشن ہوا، ہمارے تبخیر شروع ہوا، وہاں سے وہ ان آرگینک سے آرگینک کمپاؤنڈ وجود میں آنے شروع ہوئے۔ اب دیکھیے تمام سائنسز کا ریفرنس ہے میری اس گفتگو میں، اب یہ کیمسٹری کی اصطلاح ہے ان آرگینک اور آرگینک، اس کے بعد وہاں سے وہ زندگی کا ایک جرثومہ پیدا ہوا، اسے آپ امیبا کہہ لیجئے، الجی کہہ لیجئے، حیات نباتاتی اور حیات حیواناتی کا سلسلہ شروع ہے۔ قرآن مجید بھی یہ کہتا ہے کہ ہمارے یہ جسم کسی خاص سے بنے، اور سائنس بھی کہتی ہے کرسٹ آف دی ارتھ دیٹ از دی اوریجن، اور آپ اس کو تھوڑی سی داستان سمجھ لیجئے، جب وہ نور کے اس دور کے بعد آج کی کروں کا دور آیا، اس دور کی مخلوق ہے جنات، آگ سے پیدا کیے گئے، آگ نہیں ہے، آگ سے پیدا کیے گئے، اس فرق کو نوٹ کیجئے، ہم خاک نہیں ہے، آگ سے پیدا کیے گئے، اسی طرح وہ آگ سے پیدا کیے گئے۔ پھر جب یہ زمین ٹھنڈی ہو گئی، اب یہاں پر وہ بارش برسی، اسی آگ کے بخارات تھے جو اوپر جا کر ٹھنڈے ہوئے اور بارش بن کر برسے، دلدلیں وجود میں آئی، ان دلدلوں میں فرمنٹیشن ہوا، ہمارے تبخیر شروع ہوا، وہاں سے وہ ان آرگینک سے آرگینک کمپاؤنڈ وجود میں آنے شروع ہوئے۔ اب دیکھیے تمام سائنسز کا ریفرنس ہے میری اس گفتگو میں، اب یہ کیمسٹری کی اصطلاح ہے ان آرگینک اور آرگینک، اس کے بعد وہاں سے وہ زندگی کا ایک جرثومہ پیدا ہوا، اسے آپ امیبا کہہ لیجئے، الجی کہہ لیجئے، حیات نباتاتی اور حیات حیواناتی کا سلسلہ شروع ہے۔ قرآن مجید بھی یہ کہتا ہے کہ ہمارے یہ جسم کسی خاک سے بنے، اور سائنس بھی کہتی ہے کرسٹ آف دی ارتھ دیٹ از دی اوریجن آف آل لائف آن دس پلینٹ، اس کرے پر جتنی زندگی ہے اس زندگی کا مبدا، جتنی مخلوقات ہیں یہ خاک ہے، یہ خاک سے بنا ہے۔ اے بہارے نیستی قدر خود ہوشیار باش کہ تمہاری تخلیق کے لیے اس کائنات نے کتنا سفر کیا، کتنے تنزلات اور کتنا ارتقاء کا سفر۔ وہ نظم جو ہے علامہ اقبال کی ذوق و شوق والی، جس کے بارے میں جھگڑا رہتا ہے کہ وہ نافیہ کلام ہے یا حمدیہ کلام ہے، اس کا ایک شعر اگر حضور کو سامنے رکھیں گے، اس لیے کہ نوع انسانی کا حاصل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نوع انسانی تخلیق کا نقطۂ عروج، اور اس نوع کا عظیم ترین فرد وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علامہ اقبال نے جو کہا کہ نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو، آیا کائنات کا مانیے دیر یاب تو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کا مقصود، آیا کائنات کا مانیے دیر یاب، یہ ساری تخلیق کی کتاب کسی کس کے لیے، انسان کے لیے، اور انسانوں کا حاصل تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، انسانوں کے سردار۔ تو یہ وہ آیا کائنات کے وہ معنی جو ہے جو بعد میں آئے ہیں، دیر یاب، آیا کائنات کا مانیے دیر یاب تو، نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو، یہ سارا سلسلہ تخلیق کا جو ہے یہ کہاں جا کر منتج ہو رہا ہے، وہ ذات محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، روح محمدی تخلیق اول ہے، ذات محمدی، شخص محمدی، اس جسم اور روح کے ساتھ
یہ حاصل تخلیق ہے. اس کائنات کے پورے سلسلے تخلیق کا حاصل وہ ذات محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس وقت جو مضمون تھا کہ یہ ہمارا جسم جو ہے یہ عالم خلق کی شے ہے, زمین سے ہے, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى, البتہ وہ ہماری روح. اور پھر میں عرض کروں گا, بار بار میں نے کہا ہے لیکن یہ کہ یہ اتنی کامن ایک غلطی ہے جس میں انسان غیر شعوری طور پر فوراً مبتلا ہو جاتا ہے. اس روح کو جان کے ساتھ کنفیوز نہ کیجیے. بایولوجیکل لائف اس ایبسولیوٹلی ڈفرنٹ. وہ بایولوجیکل لائف تو گدھے میں بھی ہے, گھوڑے میں بھی ہے, بلے میں بھی ہے, گھاس کے تنکے میں بھی ہے. بایولوجیکل لائف کے اعتبار سے تو انسان ممیز نہیں ہے, وہ تو پھر کوانٹیٹیٹی فرق ہو جائے گا, کوالیٹیٹی نہیں رہے گا. اصل میں روح بالکل جدا ہے, اس کا وجود جدا ہے, وہ سیلف سفیشنٹ ہے, اس کی اپنی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتی ہے, اس کے اپنے کان ہیں جن سے وہ سنتی ہے, اس کا اپنا ذہن اور عقل ہے جس سے وہ سوچتی ہے. وہ ان آنکھوں کی محتاج نہیں ہے دیکھنے کے لیے, وہ ان کانوں کی محتاج نہیں ہے سننے کے لیے. یہ ہمارے بدن کی آنکھیں ہیں اور بدن کے کان ہیں, یہ حیوانی آنکھیں ہیں اور حیوانی کان ہیں, اور یہ حیوانی عقل ہے جو اس دماغ کے صندوق میں ہے. وہ جو عقل روحانی ہے وہ قلب میں ہے, قلب مسکن ہے اس روح کا. یہ دو بالکل جدا جدا ہے انسان کی شخصیت کے اور اس کے وجود کے دو الگ حصے. بس جوڑ دیا ہے اللہ نے, کیسے جوڑ دیا یہ ہم نہیں جانتے. اتصال بے تکلف بے تیار اتصال ہے, یہ دونوں وجود جڑے ہوئے ہیں بس. باقی ہر ایک اپنے اوریجن میں علیحدہ, اس کی اوریجن عالم بالا, اس کی اوریجن یہ عالم پستی. ذرا نوٹ کیجئے, اس پہلے کے اعتبار سے کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین پیدائش, بہترین تقویم, فرشتوں سے بھی اعلیٰ. اور ثم رددناہ اسفل سافلین, اور دوسرے کے اعتبار سے نچلوں میں سب سے نچلا, اس عالم خلق کے اعتبار سے. اس لیے کہ غلط نہیں کہا ابلیس سے, جب بھی کہا قرآن میں یہ بھی مذکور ہے, انا خیر من ہو, میں اسے سچا کیسے کروں, میں تو اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے, اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا. اس لیے کہ اس کی نگاہ ہمارے اس وجود حیوانی پر ہے, وہ ہمارے روحانی وجود سے واقف بھی نہیں, لہذا اس نے جو کہا سب جیسے دوست کا, انا خیر من ہو, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. سورہ ہجر میں وہ کہتا ہے, اس کا قول نقل ہوا ہے, بات جگہ آیا, اسجد لمن خلقت طینا, اے اللہ کیا کہہ رہا ہے مجھ سے, اس کو سجدہ کروں جسے تم نے مٹی سے بنایا. ایک اور جگہ کہتا ہے سورہ ہجر میں, جس کو تم نے من سلسال من حمئ مسنون بنایا, سنا ہوا گارا, سڑا ہوا گارا, اور اس سے تم نے اس کو بنایا, میں اس کے سامنے جھکوں. تو بتائیے, بات غلط نہیں کہی اس نے, ایک اعتبار سے بالکل صحیح کہہ رہا ہے. وہ وجود روحانی اس کے سامنے نہیں, وجود حیوانی کے اعتبار سے اس کی بات صحیح ہے کہ وہ ہم سے افضل ہے. مادہ تخلیق اس کا عام, لیکن وہ جو ارواح ہے فرشتے, وہ چونکہ خود روح ہے, خود نوری ہے, انہوں نے ہمارے اس روحانی وجود کو دیکھا ہے, وہ اس کی عظمت کو جاننے والے ہیں, لہذا وہ بے چونوں طرح بھول گئے ہیں. انہوں نے اس حیوانی وجود کو دیکھ کر نہیں سجدہ کیا. دو جگہ جو الفاظ آئے ہیں سورہ ہجر میں بھی اور سورہ صاف میں بھی, پیدا سمویتہ ونفختہ فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین, جب میں اس کی تخلیق مکمل کروں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں, اپنی روح میں سے کتنی نسبت قرب ہے اللہ کی ذات کے ساتھ, میرا قلم, میری روح, میں اپنی روح میں سے پھونک دوں, فتح لہو ساجدین, تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. معلوم ہوا وہ بھی صحیح ہے اور یہ بدبختی صحیح ہے. لیکن یہ صحیح کس اعتبار سے ہے کہ اس کی ایک آنکھ بند ہے, اسے انسان کا صرف وجود حیوانی نظر آیا, اور بات صحیح کہی, ان کے سامنے انسان کا وہ وجود روحانی ہے. لہذا بے چور و چرا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون. یہ حقیقت اگر سامنے نہ ہو کہ یہ دو علیحدہ وجود ہیں, تو میں نے جیسا کہ پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا, علی وجہ البصیرت عرض کیا تھا, وہ کوئی دور خطابت میں ایسے ہی منہ سے نکلنے والے الفاظ نہ تھے. دین کے دو پہلو ہیں, ایک ہے احکام کا پہلو, ایک ہے حکمت کا پہلو. احکام کے پہلو یہ فقہ اور محدثین فقہا ان کی زیادہ تر توجہ اس پر ہے, انہوں نے اس حیوانی وجود کو دیکھ کر نہیں سمجھا دیا. دو جگہ جو الفاظ آئے ہیں سورہ ہجر میں بھی اور سورہ صاد میں بھی, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس کی تخلیق مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں, اپنی روح میں سے کتنی نسبت قرب ہے اللہ کی ذات کے ساتھ, میرا قلم میری روح میں اپنی روح میں سے پھونک دوں, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. معلوم ہوا وہ بھی صحیح ہے اور یہ بدبخت بھی صحیح ہے, لیکن یہ صحیح کس اعتبار سے ہے کہ اس کی ایک آنکھ بند ہے, اسے انسان کا صرف وجود حیوانی نظر آیا, اور بات صحیح کہی, ان کے سامنے انسان کا وہ وجود روحانی ہے. لہذا بے چور و چرا فسجد الانسان کے ہاتھ میں چرا بھی نہیں آیا. اب میں ذرا چند مسائل آپ کے سامنے گننا چاہتا ہوں کہ کون کون سے مسئلے ہیں حکمت قرآنی کے جو حل ہوتے ہیں اس بات کے سمجھنے میں. سب سے پہلی چیز, سورہ اعراف میں عہد الف آیا ہے کہ تمام انسانوں کو ہم نے جمع کیا اور ہم نے ان سے پوچھا, الف تو میرے رب کو قالوا بلا, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ہے, تو ہمارا رب ہے مالک. بتائیے اس کی کیا سمجھ میں آئے گی بات؟ اس پر میں آپ کو بتاؤں, اس دور کے ایک بہت بڑے مفسر نے ایک محمل جملہ لکھا, یہ عہد انسان کی تخلیق سے پہلے عالم غیب میں لیا گیا. میں نے کہا جو ابھی ہے ہی نہیں, جس کی تخلیق ہی نہیں ہوئی اس کے عہد کے ساتھ, یہ جملہ محمل ہے. تسلیم کیا انہوں نے کہ جملہ بے معنی. میں نے بتایا یوں کیجئے, یہ عہد آج سادے انسانی کی تکلیف سے قبل ارواح انسانیت سے عالم ارواح میں لیا گیا. اب بات صاف ہو گئی, عالم خلق کا بھی آغاز نہیں ہوا تھا, ابھی عالم امن کا صرف جسم کے ہونے کا سوال ہی نہیں ہو سکتا ہے. جب یہ عہد لیا گیا ہو ملائکہ بھی نہ ہو, اس لیے کہ میری رائے یہ ہے کہ ملائکہ کی تخلیق بعد میں ہے. مقدم ترین شے جو ہے وہ ارواح انسانیہ ہے, اور ان سب میں بھی سب سے پہلی روح محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن تمام انسانوں کی ارواح وہاں موجود تھی, میں بھی تھا, آپ بھی تھے, میرے والد بھی تھے, ان کے والد بھی تھے, ان کے والد بھی تھے, آدم بھی تھے, محمد بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور کسی کے مابین کوئی نسبی رشتہ نہیں تھا, سب ایک سب تھے. اس وقت ہم سے عہد لیا گیا, الست ربکم قالوا بلا, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بالکل ہے, اس کی کوئی توجیہ اس کے بغیر ممکن نہیں. یہ عالم ارواح کی بات ہے, جسے افلاطون بہرحال نبی نہیں تھا, اس کی آنکھ جو ہے وہ وحی کی روشنی سے تو منور نہیں تھی. مجھے اقبال نے کہا کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ, جب تک آنکھ اس قرآن کے نور سے منور نہ ہو اور وحی انسانی کے نور سے منور نہ ہو, کچھ دیکھے گی دھندلا دھندلا, حقیقت تک تو نہیں پہنچ سکتی. دھندلا دھندلا عالم مثال اس نے دیکھ لیا, لیکن عالم ارواح یا عالم امر یہ تو قرآن پر جاننے والا جانتا. تمام ارواح پیدا کی گئی, ان سے عہد لیا گیا, اس کے بعد کیا ہوا؟ ان ارواح کو کھلا دیا گیا. اور لفظ اگر استعمال کرنا چاہے تو ان کو کولڈ اسٹوریج میں ڈال دیا گیا. اب جب وہ عالم خلق کا آغاز ہوا, تنزلات کا سفر طے ہو گیا, ارتقاء کا سفر طے ہو گیا, خیولہ آدم کا تیار ہو گیا, وہاں سے روح آدم لا کر ان کے ساتھ شامل کر دی گئی. اب یہ ہے وہ آدم علیہ السلام. اور یہی عمل ہے کہ جو ہر بچہ اہل مادر میں تیار ہو رہا ہے. حدیث ہے یہ, اور حدیث بھی متفق علیہ, وہ حدیث جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود, اور وہ حدیث جس کو بیان کرتے ہوئے چونکہ بات عجیب سی تھی لہذا تمہیداً کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا ہے یہ معاملہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ صادق المصدوق, وہ سچے ہیں, ان کی سچی گواہی دی گئی ہے, اللہ نے گواہی دی ہے کہ وہ سچے ہیں. وہ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک کی تکلیف تمہاری ماں کے پیٹ میں اس طرح ہوئی ہے کہ 40 دن تم نطفے کی شکل میں رہے, پھر 40 دن تم علقہ کی شکل میں رہے, پھر 40 دن تم مضغہ کی شکل میں رہے, پھر اللہ تعالی نے فرشتے کو بھیجا اور اس نے وہ روح تمہارے اندر پھونک دی. اور کیجیے, یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ روح حیات نہیں ہے, نطفہ بھی بے جان نہیں ہے, جاندار تو ہے نطفہ بھی, کوئی شے بے جان ہونے کا تصور نہیں. ماں کی طرف سے بیضا اور مرد کی طرف سے نطفہ, دونوں زندہ ہیں. نطفہ مرد جو ہے اس کو تو اگر کبھی مائکروسکوپ میں آپ دیکھیں تو ایسی تڑپ ہے اس میں, اتنی تیز حرکت ہے اس میں, اس کے مردہ ہونے کا کیا سوال. اور یہ جو نطفہ اور مضغہ, یہ سارے مراحل جو ہے علاقہ, یہ سب زندہ ہے, زندگی ہے, لیکن یہ کہ اس کے بعد وہ روح کولڈ اسٹوریج سے, وہ جو ابھی اس کا خزانہ ہے وہاں سے اس کی روح, میری روح لا کر شامل کر دی گئی. اور یہ 120 دن ہوتا. اچھا, حضور نے یہ فرمایا, پرانے مجید میں اس کا ذکر موجود ہے, بڑی عجیب آیت ہے سورہ مومنون کی, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے, ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ, پھر ہم نے اسے شکل دے دی ایک نطفے کی, ایک مضبوط جگہ پر اس نے قرار پکڑا پہلے مادر میں. ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا, پھر ہم نے نطفے سے علقہ بنایا, علقہ سے مضغہ بنایا, مضغے سے ہڈیاں بنائی, ہڈیوں پر گوشت چڑھایا. اس کے بعد کے الفاظ ہیں, ثم انشأناه خلقا آخر, پھر ہم نے اس کی اٹھان کی ایک دوسرے ہی انداز میں. یہ خلقا آخر ہے, اب یہ کوانٹیٹیٹیو نہیں کوالیٹیٹیو فرق ہو گیا ہے, اب یہ صرف حیوان کا جنین نہیں ہے بلکہ اس میں وہ روح لا کر پھونک دی گئی ہے, لہذا اب یہ انسان ہے. یہ حیوان اور انسان کے درمیان زمین و آسمان کا, یہ پوری آیت کیسے سمجھ میں آئے گی, وہ حدیث کیسے سمجھ میں آئے گی. ایک بات اور بیان کر دوں گی تو میرے پاس تو کم سے کم 10 نقطے ہیں, فلسفہ اور حکمت دین کے 10 نقطے جو اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آتے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ مضمون آج مکمل نہیں ہو سکے گا, وقت تو اب ختم ہو رہا ہے. اچھا, حضور نے یہ فرمایا, قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے, بڑی عجیب آیت ہے سورہ مومنون کی, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ, ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے, ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ, پھر ہم نے اسے شکل دے دی ایک نطفے کی, ایک مضبوط جگہ پر اس نے قرار پکڑا پہلے مادر میں. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما,
پھر ہم نے نطفے سے علقہ بنایا، علقہ سے مضغہ بنایا، مضغے سے ہڈیاں بنائی، ہڈیوں پر گوشت چڑھایا. اس کے بعد کے الفاظ ہیں ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کی اٹھان کی ہے دوسرے ہی انداز میں. یہ خلقا آخر ہے، اب یہ کوانٹیٹیٹیو نہیں کوالیٹیٹیو فرق ہو گیا ہے. اب یہ صرف حیوان کا جنین نہیں ہے بلکہ اس میں وہ روح لا کر پھونک دی گئی ہے، لہذا یہ انسان ہے. یہ حیوان اور انسان کے درمیان زمین و آسمان کا فرق. یہ پوری آیت کیسے سمجھ میں آئے گی، وہ حدیث کیسے سمجھ میں آئے گی؟ ایک بات اور بیان کر دوں گی تو میرے پاس تو کم سے کم 10 نقطے ہوں. فلسفہ اور حکمت دین کے 10 نقطے جو اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آتے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ مضمون آج مکمل نہیں ہو سکے گا، وقت اور ختم ہو رہا ہے. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، پھر ہم نے نطفے سے علقہ بنایا، علقہ سے مضغہ بنایا، مضغے سے ہڈیاں بنائی، ہڈیوں پر گوشت چڑھایا. اس کے بعد کے الفاظ ہیں ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کی اٹھان کی ہے دوسرے ہی انداز میں. یہ خلقا آخر ہے، اب یہ کوانٹیٹیٹیو نہیں کوالیٹیٹیو فرق ہو گیا ہے. اب یہ صرف حیوان کا جنین نہیں ہے بلکہ اس میں وہ روح لا کر پھونک دی گئی ہے، لہذا اب یہ انسان ہے. یہ حیوان اور انسان کے درمیان زمین و آسمان کا فرق. یہ پوری آیت کیسے سمجھ میں آئے گی، وہ حدیث کیسے سمجھ میں آئے گی؟ ایک بات اور بیان کر دوں گی تو میرے پاس تو کم سے کم 10 نقطے ہوں. فلسفہ اور حکمت دین کے 10 نقطے جو اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آتے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ مضمون آج مکمل نہیں ہو سکے گا، وقت اور ختم ہو رہا ہے. دیکھیے ایک اور بات کر دی گئی، اور یہ 120ویں دن ہوتا. اچھا، حضور نے یہ فرمایا، قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے. بڑی عجیب آیت ہے سورہ مومنون کی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، پھر ہم نے اسے شکل دے دی ایک نطفے کی، ایک مضبوط جگہ پر اس نے قرار پکڑا رہنے بادل. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، پھر ہم نے نطفے سے علقہ بنایا، علقہ سے مضغہ بنایا، مضغے سے ہڈیاں بنائی، ہڈیوں پر گوشت چڑھایا. اس کے بعد کے الفاظ ہیں ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کی اٹھان کی ہے دوسرے ہی انداز میں. یہ خلقا آخر ہے، اب یہ کوانٹیٹیٹیو نہیں کوالیٹیٹیو فرق ہو گیا ہے. اب یہ صرف حیوان کا جنین نہیں ہے بلکہ اس میں وہ روح لا کر پھونک دی گئی ہے، لہذا اب یہ انسان ہے. یہ حیوان اور انسان کے درمیان زمین و آسمان کا فرق. یہ پوری آیت کیسے سمجھ میں آئے گی، وہ حدیث کیسے سمجھ میں آئے گی؟ ایک بات اور بیان کر دوں گی تو میرے پاس تو کم سے کم 10 نقطے ہیں. فلسفہ اور حکمت دین کے 10 نقطے جو اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آتے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ مضمون آج مکمل نہیں ہو سکے گا، وقت اور ختم ہو رہا ہے. اچھا، حضور نے یہ فرمایا، قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے. بڑی عجیب آیت ہے سورہ مومنون کی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، پھر ہم نے اسے شکل دے دی ایک نطفے کی، ایک مضبوط جگہ پر اس نے قرار پکڑا رہنے بادل. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، پھر ہم نے نطفے سے علقہ بنایا، علقہ سے مضغہ بنایا، مضغے سے ہڈیاں بنائی، ہڈیوں پر گوشت چڑھایا. اس کے بعد کے الفاظ ہیں ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کی اٹھان کی ہے دوسرے ہی انداز میں. یہ خلقا آخر ہے،
اب یہ کوانٹیٹیٹی نہیں کوالیٹیٹی فرق ہو گیا ہے، اب یہ صرف حیوان کا جنین نہیں ہے بلکہ اس میں وہ روح لا کر پھونک دی گئی ہے، لہذا اب یہ انسان ہے، یہ حیوان اور انسان کے درمیان زمین و آسمان کا فرق. یہ پوری آیت کیسے سمجھ میں آئے گی، وہ حدیث کیسے سمجھ میں آئے گی؟ ایک بات اور بیان کر دوں گی تو میرے پاس تو کم سے کم 10 نقطے ہیں، فلسفہ اور حکمت دین کے 10 نقطے جو اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آتے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ مضمون آج مکمل نہیں ہو سکے گا، وقت اور ختم ہو رہا ہے. دیکھیے ایک اور بات، قرآن مجید میں سورہ ہوتا ہے. اچھا حضور نے یہ فرمایا، قرآن مجید میں اس کا ذکر موجود ہے. بڑی عجیب آیت ہے سورہ مومنون کی، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبہ اسلام آباد سے مرکزی انجمن قدام القرآن آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے صدر مؤسس مرکزی انجمن قدام القرآن اور بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اشار احمد صاحب کا ایک کتاب، جس کا عنوان ہے حقیقت انسان. اس کتاب کا تیسرا حصہ پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے.
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدنا علما، اللهم رب زدنا علما، اللهم ارنا حقيقة الاشياء كما هي. آمين يا رب العالمين. حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک موضوع پر گفتگو چل رہی ہے، اور وہ موضوع ہے حقیقت انسان از روح قرآن. میرا گمان یہ تھا کہ ایک نہیں تو زیادہ سے زیادہ 2 دنوں میں یہ موضوع مکمل ہو جائے گا، لیکن بات پور کھینچتی چلی گئی اور مضامین کی اہمیت کے پیش نظر میں نے بھی اسے جلدی میں وائنڈ اپ کرنے کی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ میرے نزدیک یہ اس دور کے اہم ترین مسائل میں سے ہیں. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، میرے نزدیک اس دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ انسانوں کی ایک عظیم اکثریت، غالب اکثریت، اپنے آپ کو محض ایک ارتقاء یافتہ حیوان سمجھتی ہے. اس سے بلند تر یا اس سے بالا تر اپنی کسی حقیقت سے انسان واقف نہیں رہا، جبکہ دین و مذہب کا معاملہ اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے. ان باتوں کو اگر چھوڑ بھی دیا جائے کہ جن کا خصوصی تعلق ہے صوفیاء کرام کے ساتھ، اگرچہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اسلام کا حقیقی فلسفہ اور اسلام کا حقیقی تصوف اور اسلام کی حقیقی حکمت وہ صوفیاء ہی کے پاس ہے، لیکن معاملہ کچھ نزائی بن جاتا ہے بعض حلقوں میں. لہذا اگر ان سے قطع نظر کر لیا جائے، تب بھی قرآن مجید جس عظمت انسانی کو بیان کرتا ہے وہ مسجود ملائک تھے، تمام فرشتے اس کے سامنے جھکائے گئے، اس کو وہ علم دیا گیا کہ جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں. یہ کائنات اس کے لیے مسخر کر دی گئی، اسے خلافت عطا فرمائی گئی، تورات میں ہے اور حدیث نبوی میں ہے کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم کو اپنی شکل پر پیدا کیا. قرآن مجید میں ہے لما خلق تو بے یدی ہوا، اس آدم کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. تو محض قرآن اور حدیث ہی کی باتیں اگر دی جائیں، اس لیے کہ صوفیاء کی باتوں میں کوئی اختلاف کی گنجائش ہو سکتی ہے، تب بھی سوال یہ ہے کہ اگر انسان محض ایک ارتقاء یافتہ یا ترقی یافتہ اگر حیوان ہے تو پھر ان دونوں چیزوں کے مابین مطابقت کس طرح ہو سکتی؟ یہ ہے وہ مسئلہ. اور رمضان کے مہینے میں یہ کیوں چھڑ گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خوراک، کھانا پینا، یہ اس انسان کی بنیادی ضرورت ہے. انسان اگر کھاتا نہیں ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے، اس کے قوا مطمئن ہوتے ہیں. سوال یہ کہ اس میں کیا حکمت ہے انسان کو بھوکا اور پیاسا رکھنا، جس سے لامحالہ اس کی قوت کارکردگی میں فرق پڑتا ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. یہ سب کچھ ہے تو پھر یہ ایکسرسائز، یہ مشقت، یہ اتنی محنت کیوں کرائی جا رہی ہے؟ اگر تو انسان کی اصل حقیقت اس کا یہ بدن ہے تو بدن کے لیے یہ خوراک جو ہے لازمی ہے، ناگزیر ہے، اس کی تقویت کا موجب ہے، اس کی نرشمنٹ کا ذریعہ ہے، اس کی انرجی جو ڈپلیٹ ہو جاتی ہے ان کو دوبارہ، ان کی ریجوینیشن، اس کا ذریعہ یہ خوراک ہے. تو یہ خوراک کی یہ بندش اور یہ بھوک اور پیاس کتنی ہے، یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ اس حقیقت انسان کو سمجھ نہ جائے. یہ وجہ ہے کہ یہ گفتگو ماہ رمضان مبارک میں شروع ہوئی. اب جو کچھ میں نے پہلے جمعے میں بیان کیا تھا آج، اس کا تو میں کوئی اعادہ سرے سے نہیں کروں گا، ورنہ بات آج بھی شاید مکمل نہ ہو سکے. البتہ پچھلے جمعے میں جو باتیں ہوئی تھی ان کو ذہن میں تازہ کی. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس گچھی کو سلجھانے کے لیے جو کلید ہے وہ یہ حقیقت ہے کہ دو عالم ہیں بالکل ایک دوسرے سے مختلف. میں ایک دوسرے سے جدا نہیں کہہ رہا، آپس میں وہ ملے ہوئے، یہاں فرشتے موجود ہیں، دو فرشتے میرے ساتھ ہر وقت موجود ہیں، کرامن کاتبین، اور وہ عالم ابر کی شے ہے، اس عالم خلق کی شے نہیں ہے. اسی طرح میری روح میرے وجود میں ہے، لیکن وہ اس عالم خلق کی، اس عالم آب و گل کی شے نہیں ہے. بولے روح میں نمر ربی، یہ دونوں عالم ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے سے قطعاً مختلف، قطعاً متضاد. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی جو سب سے زیادہ بارکت العرا تصنیف سمجھی جاتی ہے، حجت اللہ البالغہ، میں نے سمجھی جاتی ہے کہا ہے، اس لیے کہ متوسط عقول کے لیے وہی ایک کتاب ہے کہ جس تک رسائی ممکن ہے. شاہ صاحب کے کچھ اور رسائی ہیں جو تصوف اور فلسفے کے موضوع پر ہے، عام آدمی ان کو سمجھ نہیں سکتا، لہذا وہ اتنے معروف اور مشہور نہیں. بلکہ ان کے پوتے شاہ اسماعیل شہید نے اپنے دادا کے ان رسائی کو سمجھانے کے لیے کتاب لکھی ابقاس، وہ کتاب اتنی مشکل ہے کہ دانتوں پسینہ آتا ہے اچھے اچھے علماء کو اس کو پڑھتے ہیں. لیکن جو عقول متوسطہ ہے ان کے لیے سب سے اہم کتاب جو ہے شاہ صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہے حجت اللہ البالغہ. اس کا پہلا باب جو ہے اس میں شاہ صاحب نے اللہ تعالی کے تین افعال بنیادی معین کیے. پہلا فعل ہے اللہ کا ابداع، کریشن ایکٹ نہیں، دو عدم محض سے کسی چیز کو وجود بخشنا. دوسرا فعل ہے خلق، خلق یہ ہے کہ ابداع کے نتیجے میں جو چیز وجود میں آ چکی اب اس سے نئی چیزیں بنا لو. مثلاً یہ کہ لکڑی ہے, بہائی نے لکڑی سے میز بنا دی, مٹی پہلے سے تھی, پانی پہلے سے تھا, اللہ نے اس کو بوجھ کر اس میں خمیر اٹھا کر انسان بنا دیا. آگ پہلے سے تھی, اس کی لپٹ سے جنات کی پیدائش کر دی. تو کسی شے سے شے کا بنانا یہ خلق ہے, اور بغیر کسی شے کے کسی شے کا بنانا یہ ابداع ہے. بری السماوات والارض. اور تیسرا اللہ تعالی کا فعل ہے تدبیر. اب اسی عالم خلق میں اور عالم امر میں اللہ کا حکم جاری و ساری ہوتا ہے, چیزوں کا الٹ پھیر ہے. یکبر اللیل علی النہار, تو رات کو لپیٹ کر لے آتا ہے دن پر. یورج اللیل فی النہار و یورج النہار فی اللیل, یہ ہے تدبیر. تو یہ تین بنیادی افعال ہے شاہ ولی اللہ دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق. یوں سمجھیے کہ ابداع کا جو عالم ہے جس میں عدم محض سے کل شے وجود میں آتی ہے, محض اللہ کے کلمہ کل سے, بغیر اس کے کہ کل شے پہلے سے موجود ہو, کوئی مادہ تکلیف ہو, وہ جو اشیاء ہے وہ عالم امر سے متعلق ہے. اس عالم امر میں اس کی شان یہ ہے کہ وقت بالکل فرق نہیں ہوتا, ٹائم ہے بھی امبالڈ ہی نہیں. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون, وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر. ہمارے امر کا معاملہ جو ہے وہ تو بالکل ایسے ہے جیسے نگاہ ادھر سے ادھر ہو, بس کوئی ٹائم نہیں. جبکہ خلق میں وقت لگتا ہے, خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, آسمان اور زمین کو پیدا کیا چھ دنوں میں, اور یہ دن کون سے ہیں؟ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ, یہ کم سے کم مقدار آئی ہے کہ تیرے رب کے نزدیک جو دن ہے وہ 1000 برس کا ہے. وَإِنَّ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سَنَةً, 50,000 برس کی گزاری ہے. تو جسے جدید سائنس میں ملینیم کہا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دن ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عربوں کے ہاں الف سے آگے گنتی ہی نہیں تھی, وہ تو الف 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 سے چلائیں گے, ہزار کو ہزار سے طرف دیتے جائیں گے, باقی ان کے ہاں کوئی حرف آئی نہیں. عجیب معاملہ ہے کہ وہ زبان کے جو اور پہلوؤں سے نہایت مخصوص ذہن ہے, ہندسوں کے باپ میں بڑی ہی تنگ دامن زبان ہے, الف سے اوپر ہے یہ, وہ الف آخری غلطی گنتی ہے. لہذا یوں سمجھیے کہ یہ جو 50,000 یا 1000 برس کہے گئے ہیں, اس سے مراد معین طور پر وہ حصہ نہیں ہے بلکہ بہت بڑی حصہ. اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہمارا یہ جسم جو ہے یہ خلق ہو رہا ہے رحم مادر میں, 9 مہینے لگتے ہیں, ٹائم ایلیمنٹ ہے. آم کی گٹھلی سے آم کا درخت اپنی میچورٹی کو پہنچتا ہے, کئی سال لے گا. تو عالم خلق میں وقت لگتا ہے, عالم امر میں کوئی وقت نہیں. عالم امر کی دو ہی چیزیں ہیں, ایک ملائکہ اور دوسرے ارواح انسانیہ. اور میرے نزدیک خلق میں اور مرتبے میں, خلق میں مقدم ہے ارواح انسانیہ اور مرتبے میں بالا تر ہے ارواح انسانیہ ملائکہ. باقی جتنی موجودات ہیں, یہ کل کائنات, یہ شمس و قمر, یہ سارے کرے, یہ گلیکسی, یہ پہاڑ, یہ جو بھی کچھ ہے, جنات اور یہ حیوانات اور نباتات, اور انسان کا مادی وجود, انسان کا جسمانی وجود, انسان کا حیوانی وجود, یہ عالم خلق کی شان. معلوم ہوا کہ یہ عالم خلق اور عالم امر, دیکھیے عجیب بات میں کہہ رہا ہوں, توجہ کیجیے گا, یہ دونوں عالم یا تو جمع ہے اللہ کی ذات میں, کہ ان دونوں عالموں کا منبع اسی کی ذات میں, اور یا یہ دونوں عالم آ کر جمع ہوتے ہیں صرف انسان میں, اور کوئی شے نہیں ہے کہ جس میں یہ دونوں عالم ایک وقت موجود. ملائکہ محض عالم امر کی شے ہے,
عالم قلب سے ان کا کوئی تعلق نہیں، ان کے کوئی جسم نہیں، انہیں کوئی بھوک نہیں لگتی، ان کو کوئی شہوت نہیں، ان میں کوئی جنس نہیں ہے، کوئی مرد عورت کا مذکر مؤنث کا کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ وہ عالم خلق کا ایلیمنٹ ان میں ہے ہی نہیں، وہ محض عالم امر کی شے ہے. باقی تمام چیزیں جو ہے جنات، جنات میں بھی عالم امر کی کوئی شے نہیں ہے، وہ صرف عالم خلق کی شے ہے. حیوانات صرف عالم خلق سے متعلق ہے، نباتات اور سورج اور چاند اور کرے یہ سب عالم خلق کی شے ہے. ہاں انسان وہ ہستی ہے کہ جس میں آ کر پھر یہ دونوں عالم جمع ہو گئے، اس کا جسم عالم خلق کی شے ہے، وہ مٹی سے بنا ہے، اس کے بننے میں وقت لگا ہے، لیکن اس کی روح وہ عالم امر کی شے ہے، اور ان دونوں کا اتصال ہو گیا ہے. تو پھر نوٹ کیجئے، صرف دو وجود ہیں کہ جن میں یہ دونوں عالم آ کر جمع ہو گئے ہیں. ایک وجود وہ انا کبیر، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، اور دوسرے یہ عالم اصغر. اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں وہ عالم اکبر یہ عالم اصغر، یہ عالم اصغر ہے انسان، اس میں بھی یہ دونوں عالم آ کر جمع، اور ان دونوں عالموں کا، دونوں ایلیمنٹس کے تقاضے بالکل ایک دوسرے سے جدا، جدا ہی نہیں متضاد. اس عالم امر کی شے ہے روح، لہذا وہ روح جو ہے وہ اس عالم بالا ہی کی طرف توجہ کرنا چاہتی، اس کی دلچسپی کی جگہ یہ نہیں ہے، اسے کھانے پینے سے شغف نہیں ہے. کھانے پینے سے تو اس کا جو روحانی، اس کا جو جسمانی پنجرا ہے وہ اور قوی ہو جاتا ہے، جس پہ وہ پھڑپھڑاتی رہتی ہے، اس کو تو کچھ اطمینان سکون حاصل ہوتا ہے، کچھ ریلیف ملتا ہے، تو اس وقت جبکہ یہ پنجرا کچھ کمزور پڑ جائے، اگر یہ پنجرا جو ہے مضبوط ہوگا تو اس کی قید جو ہے وہ اور شدید ہوگی. معلوم ہوا کہ یہ تقاضے بالکل ایک دوسرے سے جدا ہے. یہ حقیقت اگر سامنے نہ ہو، میں نے عرض کیا تھا، تو دین کے جو اصل ہمارے اعتقادات اور ایمانیات اور دین کے فلسفہ اور حکمت کے اہم مسائل ہیں وہ ہر کی سمجھ میں نہیں آتے. میں نے چند کی طرف اس کی مرتبہ اشارہ کیا تھا اور چند کا آج آگے بات بڑھاؤں گا. سب سے پہلے میں نے عرض کیا تھا ایسے انس سمجھ میں نہیں آ سکتا، سوائے اسے کہ اسے استعارہ سمجھا جائے، کہ ایسے ہی استعارے کے طور پر کہہ دیا گیا. تمام انسان کیسے موجود ہو سکتے بیک وقت؟ میں آدم کی نسل سے ہوں لیکن میرے اور آدم کے مابین 10,000 سال کا فرق ہے کم سے کم، میں اور وہ کیسے بیک وقت کیسے ہو سکتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذریت آدم میں سے ہے، لیکن 8,500 برس کا فصل ہے دونوں کے مابین، دونوں کے جگہ کیسے ہو سکتے؟ پوری نوع انسانی آدم سے لے کر آخری انسان تک جو اس دنیا میں پیدا ہوگا تا قیام قیامت، یہ سب موجود تھے جب کہہ دیا گیا الستو بربکم قالوا بلا. یہ وہ ہمارا عالم امر کا وجود تھا، یہ ہماری ارواح تھی. حدیث میں آتا الارواح جنود مجندہ، لشکروں کے لشکر، تصور تو کیجیے پوری نوع انسان لشکروں کے لشکر. ایک حدیث میں آیا ہے کہ اس وقت جن ارواح کے مابین کچھ شناسائی ہو گئی تھی، ہوتا ہے نا جب کھڑے بھی تھے تو آخر میرے دائیں کوئی کھڑا ہوگا، بائیں کوئی کھڑا ہوگا، تو وہ جو ارواح کے مابین اس وقت کچھ پہچان ہو گئی تھی باہمی، اسی کا ظہور اس دنیا میں ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی خامخواہ طبیعت میں کشش ہوتی ہے کسی دوسرے شخص کے لیے، کوئی سبب نہیں، کوئی وجہ نہیں، میرا دل کسی کی طرح کھینچا جا رہا ہے، کیوں کھینچا جا رہا ہے کس معلوم. یہ درحقیقت وہ شناسائی ہے بین الارواح، اس عالم ارواح میں جو کچھ آپس کا تعارف ہو گیا تھا اس کی وجہ سے یہ سبھی محبتیں جو ہے کہ خام خواہ کسی کو کسی کی طرح ایک میلان اور کچھ محسوس ہونے لگے، یہ اس وقت کے اثرات. اب بتائیے یہ ایسے الگ کیسے سمجھ میں آئے، اگر یہ عالم ارواح کا علیحدہ ہونا اور ارواح انسانی کا انڈیپینڈنٹ علیحدہ وجود جو ہے اس کو آپ نہ سمجھ. پھر سورہ کہف سے بڑی پیاری آیت آئی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، وہ پھر وہی موقع ہوگا نا کہ تمام انسان پھر کھڑے ہوں گے، پوری نوع انسانی میدان حشر میں ہوگی. اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره، آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. بتائیے اس آیت کو کون سمجھے گا؟ نہ اولا مرہ کی سمجھ میں آئے گی. اولا مرہ کیا مطلب؟ معلوم ہوا کہ خلق جو ہے دو مرتبہ ہوئی ہے، ہماری تخلیق دو مرتبہ ہوئی ہے. اولا مرہ عالم ارواح میں ہوئی تھی، اور دوسری جو ثانی مرہ جو ہے وہ ہماری اس عالم آب و گل میں ہوئی ہے. اس آگ اور خاک اور باد کا جو عالم ہے اس میں ہماری جو پیدائش ہوئی ہے یہ دوسری پیدائش ہے. اس وقت صرف اور بات تھی جہاں روح کے ساتھ ایک جسد بھی شامل کر دیا گیا. تو جیسے اس وقت تمام ارواح انسانی تھی، اسی طرح تمام انسان پھر میں ایک وقت جمع ہوگی میدان حشر میں. اس لیے اللہ فرمائے گا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره، آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا. پھر میں نے آپ کو سنایا سورہ مومن کی ایک عظیم آیت کہ اہل جہنم فریاد کریں گے ربنا امت تنسطین واہیا تنسطین فاطرفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل. پروردگار تو نے ہمیں دو مرتبہ مارا، دو مرتبہ جلایا، تو ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. اب یہاں سے بھی نکلنے کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ یہ دو مرتبہ مارنا کون سا ہے؟ دو مرتبہ احیاء کون سا؟ ہمیں تو ایک احیاء معلوم ہے کہ مریں گے اور زندہ کیے جائیں گے، یہ تو ایک مرتبہ کا احیاء ہوا. ہم اس سے پہلے ایک مرتبہ مر چکے ہیں، ایک مرتبہ جی چکے ہیں. اس لیے کہ وہ عالم ارواح میں جو تکلیف ہوئی تھی اس کے بعد ایک موت وارد ہو چکی. اور موت ہے کیا؟ ایک نیند ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ جو نیند سے اٹھنے کی بیدار ہونے کی دعا جو ہے حضور کی، کبھی یاد کی ہو اگر، الحمدللہ الذی احیانی بعدما ماتنی والیہ النشور، اس اللہ کے لیے کل حمد و کل ثنا ہے جس نے مجھے زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد کر دی تھی. سورہ زمر میں فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا، اللہ تعالیٰ حل کر لیتا ہے روح کو موت کے عالم میں بھی، اور جن کی ابھی موت واقع نہیں ہوئی ہوتی ان کی نیند کے عالم میں کوئی شے قبض ہو جاتی ہے. تو یہ بہنیں ہیں، موت اور نیند بہنیں. تو ایک موت پہلے آ چکی، ہم سلا دیے گئے، کسی کولڈ اسٹوریج میں ڈال دیے گئے جہاں ہم منتظر تھے اپنی باری کے. حضرت آدم کی روح تو فوراً ہی نکال لی گئی، لا کر حضرت آدم کے جسد میں ڈال دی گئی. لیکن مجھے تو اس کے بعد ویٹ کرنا پڑا ہے 10,000 برس. 10,000 برس کی ایک نیند میں سو چکا ہوں، تب کہیں اس عالم آب و گل میں وہ جو جسد مادی میرا تیار ہوا رحم مادر میں، اس کے ساتھ میری وہ روح لا کر شامل کی. اسی کی حضور نے حدیث میں خبر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے بتایا وہ صادق المصدوق، حضور سچے ہیں، کوئی بات تمہاری سمجھ میں نہ آئے سب پہ ماننی پڑے گی، ان کی سچائی کی گواہی دی ہے اللہ نے. اگر تمہاری سمجھ میں آنا ہی جو ہے اسی پر دار و مدار ہو ماننے کا، تو دین کا تو 90% حصہ ختم ہو جائے گا. دین کے احکام کچھ سمجھ میں آ سکتے ہیں، لیکن اعتقادات کا تو بہت سا حصہ وہ ہے جو ہماری سمجھ سے مانا کرے. فرشتے کو ہم کیا سمجھیں گے؟ آخرت کا ہم کیا تصور قائم کریں گے؟ باسے بادل موت ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں 40 دن تک تو نسخے کی شکل میں رہتا ہے انسان، 40 دن پھر وہ علقہ کا بنتا ہے، 40 دن غصہ بنتا ہے، اور 120 دن کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے اور وہ اس کے ساتھ اس کی روح کو لا کر ثابت کر دیتا ہے. یہ کیسے حقائق سمجھ میں آئیں گے اگر یہ بات سمجھ میں آئے؟ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، ہمارے اس دور کے جدید مفکرین جن پر کے جدید مادہ پرستانہ فکر کی چھاپ ہے، عقلیت جو ہے جدید سائنٹیفک ریشنلزم، جو لوگ اس سے متاثر ہیں وہ ان حقائق کی تحت تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ وہ روح کے علیحدہ وجود کو مانتے ہیں، روحانیت تو انہیں گالی معلوم ہوتی ہے، کوشش کرتے ہیں کہ روح کا لفظ اور روحانیت کا لفظ کہیں ان کے قلم سے ٹپک نہ جائے، اور ایسے ایسے مہمل جملے پھر وہ لکھ دیں گے، اس لیے کہ بس ایک تعصب ہے ادھر سے ہٹنا، اس سے بچنا جو ہے وہ چونکہ طے کر لیا ہے، لہذا بڑی ہی غیر منطقی باتیں ماننے پہ مجبور ہو جائے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک مفسر صاحب لکھتے ہیں اہل عدس کے بارے میں، یہ عہد انسان کی تخلیق سے پہلے عالم غیب میں لیا گیا، کیا مانی کیا؟ تخلیق ہی نہیں ہوئی تو کس سے لیا گیا؟ یوں نہیں کہنا چاہتے کہ اجساد انسانیہ کی تخلیق سے قبل ارواح انسانیہ سے لیا گیا، یہ بات کہے تو بات سمجھ میں آ جائے، لیکن روح کی بات کہنی پڑے، اور روح جو ہے وہ تو گالی بن گئی اس دور، اسباب اس کے ہیں روحانیت میں، جس طرح کی غلط چیزیں آ کے شامل ہو گئی، تصوف میں جس طریقے سے ہندی فلسفہ اور نیو پلیٹونک اثرات جو ہے وہ شامل ہو گئے، رد عمل ان چیزوں کا ہے کہ میں مانتا ہوں، وہ تو جدید مادہ پرستی جو ہے وہ بھی رد عمل ہے عیسائیت کا، ایک نہایت غلط مذہبی نظام تھا جس کا رد عمل یہ ہے کہ مذہب سے نفرت ہو گئی اور انسانی، یہ بات دوسری ہے کہ اسباب ہے ہر شے کے، لہذا تصوف سے بوجھ کے بھی اسباب ہے، علامہ اقبال کے اشعار کو جنہوں نے سب سے زیادہ استعمال کیا ہے عمر کے آخری دور میں آ کر علامہ اقبال اور تصوف نامی کتاب لکھ کر علامہ اقبال کے 75% نظریات کی نفی کر دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تصوف سے بوجھ ہے، یہ صورتحال کیوں پیش آتی ہے کہ وہ جو سائنٹیفک ریشنلزم ہے اس کی ذہنوں پر چھاپ ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ حقائق جو نتیجتر حقائق ہے وہ اپنے ذہن کی گرفت میں آتے نہیں، لہذا ان کی نفی انکار کرتا۔ اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو حضور فرماتے ہیں، اور یہ حدیث ہے، مجھ سے ایک بزرگ نے پچھلی مرتبہ پوچھ لیا تھا اور صحیح پوچھا تھا کہ تم تو کہتے ہو کہ اول ما خلق اللہ نوری تو اس کی سبب کیا ہے، حالانکہ میں نے عرض کر دیا تھا کہ محدثین کے نزدیک یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے، البتہ محدثین اس حدیث کو تو مانتے ہیں، یہ تو ترمذی کی روایت ہے اور امام ترمذی اسے حدیث حسن کہہ رہے ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوہ، اے اللہ کے رسول آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا والآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم روح اور جسد کے بیل بیل ہی تھے، روح آدم ابھی جسد آدم میں پڑی نہیں تھی، میں اس کو بھی نہیں تھا، کیسے توجہ کریں گے؟ اگر اس کے کوئی معنی ہے، اس کی کوئی حقیقت ہے تو معین کیجیے، اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ وہ عالم ارواح جدا ہے، روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی نبوت سے متصل، تو اس کے قریب آ جاتا ہے وہ مضمون اول ما خلق اللہ علیہ، اس لیے کہ عقل کا فیصلہ یہ ہے کہ جب تمام فرشتوں کو جھکوا دیا گیا ہے آدم کے سامنے، اور آدم کے سامنے کیوں جھکے ہیں؟ آدم کے اس مادی جسد کے آگے جھکنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ تو بڑا حقیر سا بدن ہے، وہ تو جو اقبال نے کہا جواب شکوہ میں کہ شوق و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں، یہ تو پستی کا مکی ہے ہمارا جسم، ہم تو نچلوں میں سب سے نچلے ہیں، لقد خلق من انسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، کسی حیوان کا بچہ اتنا لاچار اور بے بس نہیں ہوتا جتنا انسان کا بچہ لاچار اور بے بس، کبھی غور کیا آپ نے؟ اتنے ضعیف وجود کے سامنے جھکتے فرشتے نہیں، فرشتے جھکے ہیں اس روح آدم کے سامنے، دو مرتبہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے، سورہ حجر میں بھی ہے اور سورہ صاد میں بھی ہے، پیدا سمے تو ہوں ونفق تو بھی ہے من روحی لہو ساجدی، تو جب میں اس کی تخلیق مکمل کر لوں، اسے درست کر لوں، اس کی لوح پر سنوار دوں، تب گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں، یہ سجدہ اس جسد خاکی کو نہیں ہو رہا ہے، وہ اس روح کو ہو رہا ہے، اور وہ روح اتنی اعلیٰ تر ہے، بلند تر ہے، ملائکہ سے افضل ہے، تبھی تو ملائکہ اس کے سامنے جھکو، ابلیس بدبخت کی بات کیا تھی کہ اسے یہ جسم نظر آیا، اس کے اپنے اندر روح نہیں ہے، وہ جن ہے، کانا من الجن میں فسق عن امر ربہ، اور میں عرض کر چکا ہوں جن یہ صرف عالم خلق کی ہے، روح کا کوئی وجود نہیں اس میں. یہی وجہ ہے کہ جنات میں نبوت نہیں, یہی وجہ ہے کہ جنات میں وحی نہیں. جنات بھی تابع رہے ہیں انہی انسان انبیاء کو. قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ ہے کہ وہ آئے, انہوں نے قرآن سنا اور پھر گئے وہ واپس اور اپنی قوم کے اندر جا کر انہوں نے تبلیغ کی. اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ. اور یہ وہ کتاب ہے جو موسیٰ کی کتاب کے بعد نازل ہوئی ہے. معلوم ہوا کہ موسیٰ کے متبعین بھی تھے جنات میں, اور اب وہی لوگ ہیں جو ایمان لا رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ میں بعد میں عرض کروں گا کہ ان میں نہ نبوت ہے, نہ ان میں روح ہے, نہ ان پر وحی آ سکتی ہے. وہ محض عالم خلق کی شے ہے. تو عالم خلق کی شے کو تو عالم خلق ہی کی شے نظر آئے گی, روح کیسے نظر آ جائے گی؟ لہذا بالکل صحیح کہا جبلیس نے جب یہ کہا کہ انا خیر من ہو خلق تھی من نار و خلق تھی من طین, میں کیسے جھکوں اس کے سامنے, میں اس سے برتر ہوں, اعلیٰ تر ہوں. اسے تو نے پیدا کیا مٹی سے, گارے سے مجھے پیدا کیا آپ کو. اس کے سامنے انسان کا صرف حیوانی وجود ہے, اور وہ حیوانی وجود یقیناً کمتر ہے جنات سے, لہذا کیسے جھکے؟ ہاں وہ روحانی وجود اس کے سامنے ہے. فرشتوں کے سامنے وہ چونکہ خود عالم امر کی ہے, وہ خود روح ہے, وہ روح انسانی جو ہے وہ ان کے سامنے ہے, لہذا انہیں بے سور و چرا وہ سجدے میں گر گئے ہیں. فسجد الملائکۃ تو کلہم اجمعون, سجدے میں گر گئے کل کے کل ملائکہ, کلہم اجمعون بلا استثناء. پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ حقائق بتائیے کیسے معلوم ہو. اگر یہ حقیقت پہلے واضح نہ ہو جائے, اس کو تفصیل نہ کر لیا جائے کہ جسد حیوانی ایک جدا وجود ہے اور روح انسانی ایک جدا گانا وجود ہے, ان دونوں کو لا کر شامل کر دیا گیا. اسی سے اب آپ آگے چلیے, وحی کی حقیقت سمجھ میں آئے گی. دیکھیے یہ انسان یقیناً ارتقاء یافتہ حیوان ہے, اس میں کوئی شک نہیں. حیوانی وجود کے اعتبار سے انسان حیوان ہے اور ارتقاء یافتہ حیوان ہے, ذرا زیادہ ترقی یافتہ حیوان. اس حیوانی وجود کے لیے بھی اللہ نے کچھ سینس آرگنز دیے ہوئے ہیں, آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں, کان ہیں جو سنتے ہیں, اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے, کان جو کچھ سنتا ہے, اس کو انٹرپریٹ کر کے, اس کو مرتب کر کے, اس کے نتیجہ نکالنے کے لیے دماغ دیا ہے. یہ حیوانات میں بھی ساری چیزیں موجود ہیں, ڈگری کا فرق ہے, لیکن میں مثال دیا کرتا ہوں. ایک معمولی سا کیڑا, حقیر کیڑا زمین پر ریڑھ رہا ہو, میں نے کئی مرتبہ ترجمہ کیا ہے, ایک دن کا آگے رکھ دیجیے کیڑا آپ کا رخ بدل لے گا. اس کا مطلب ہے اس سے دیکھا کہ رکاوٹ ہے, پھر سوچا کیا کروں, اور اس رکاوٹ سے بچنا ہے راستہ بدل لو. آپ پھر جدھر اس نے رخ موڑا ادھر پھر رکھ دیجیے دن کا, وہ پھر ایک مرتبہ رخ بدلے گا. تیسری مرتبہ پھر کیجیے, پھر رخ بدلے گا. میں نے دیکھا ہے چوتھی مرتبہ وہ ذرا رکتا ہے, اور رک کر وہ سنکے کے اوپر چڑھ کر کراس کرتا ہے, گویا کہ اس نے محسوس بھی کیا, اس نے سوچا بھی, اس نے غور بھی کیا. پہلے کوشش کی کہ میں اس سے بچ کر نکلوں, آخر میں اس سے یہ پہنچا کہ بچ کر نکلنا ممکن نہیں ہے, مجھے اب اسے ٹیسٹ کرنا ہے, مجھے اس کے اوپر چڑھنا ہوگا. چڑھا, اس نے کراس کیا. یہی کچھ تو ہے ہمارے پاس, اور ہے کیا فرق جو ہے وہ ڈگری کا ہوگا. کمیت جو میں نے کہا تھا, نوعیت کا کوئی فرق نہیں ہے. ہمارے حیوانی اور ہمارے اپنی پروسیس میں اور اس پروسیس میں اس بڑے حقیر سے کیڑے کے قطعاً کوئی فرق نہیں ہے. احساسات ہوا سے ظاہری, ان سے نتائج اثر کر کے کوئی اقدام کرنا, ایک ہمارا وجود یہ ہے. لیکن ایک ہماری روح ہے, یہ روح جو ہے یہ بھی مدرک ہے. اب لفظ ذرا فقیر ہو گیا, ادراک کسے کہتے ہیں, کسی شے کا علم حاصل کرنا. اس روح کے اپنے چینلز ہیں جن سے یہ علم حاصل کرتی ہے. یہ روح ان آنکھوں کی محتاج نہیں ہے دیکھنے کے لیے, اس کے دیکھنے کے لیے کوئی اور آنکھ ہے, اس کے سننے کے کوئی اور کان ہے, اس کی اپنی ایک عقل ہے, عقل روحانی. اس کا اس عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ عقل حیوانی ہے اور عقل روحانی, اور روح کے سننے اور دیکھنے کی قوتیں قلب کے اندر ہیں. یہ قلب ہے جو مسکن روح ہے. روح کا تعلق اس کے ساتھ, یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید قلب کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ سوچتا ہے، وہ غور کرتا ہے. لہ قلوب لا یعقلون بها، ان کے قلوب تو ہے لیکن اس سے عقل نہیں لیتے. معلوم ہوا کہ قلب کی بھی ایک عقل ہے، ایک یہ دماغ کی عقل ہے، ایک قلب کی عقل ہے. اسی طریقے سے سورہ حج میں فرمایا فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، یہ آنکھیں تھوڑا ہی اندھی ہوتی ہے، اصل میں تو دل کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہے جو سینوں کے اندر ہے. ابو جہل کی یہ آنکھیں تو اندھی نہیں تھی، ابو لہب کی یہ آنکھیں اندھی نہیں تھی، بڑی سمکھی، بڑی موٹی موٹی اوف، لیکن یہ کہ وہ دل کی آنکھ بڑھ چکی ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کچھ لوگوں کو کہ اے نبی آپ انہیں زندہ سمجھ رہے، زندہ نہیں ہے، مردہ ہے. ان کا لاش اس میں علم ہوتا، آپ مردوں کو نہیں کھلا سکتے، کتنا ہی چوٹ لگا لیجیے. کیا مانی ہے، ابو جہل کس پانی میں مردہ ہے، ابو لہب کس پانی میں مردہ ہے، ولید بن مغیرہ کس پانی میں مردہ ہے، وہ تو چل پھر رہے ہیں. ویری مچ الائیو جسے آپ کہیں، وہ تو مرا ہے جا کر، اس نے جان دی ہے ابو جہل نے میدان بدر میں، لیکن حقیقت میں وہ ان کی روح ہے، اس کے اعتبار سے وہ مر چکے، ان کے دل مقبرے بن چکے ہیں ان کی ارواح کو. جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ جب انسان ایک برا کام کرتا ہے دل پر ایک داغ لگتا ہے، پھر اگر توبہ کر لیتا ہے داغ صاف ہو جاتا ہے، نہیں کرتا پھر برا کرتا ہے پھر داغ پڑتا ہے، پھر برا کرتا ہے پھر داغ پڑتا ہے. یہاں تک ایک وقت آتا ہے حضور نے باقاعدہ اپنی مٹھی بند کر کے دکھائی کہ دل اس طرح بند ہو جاتا ہے. یہ دل کا بند ہو جانا ہے جسے قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، تبا اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر. دل بند ہوا، ہیلی کو آپ بند کر کے مہر لگاتے ہیں، ان کے دل بند ہو چکے، ان پر مہر لگ گئی، اور یہ اب ان کے دل جو ہے یہ اب مقبرے ہیں ان کی ارواح کے لیے. تو روحانی اعتبار سے یہ مر چکے ہیں. اب جو چلتا نظر آ رہا ہے یہ ایک حیوان ہے ابو جہل کے نام کا، حیوان محض. اب جو یہ چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے ابو لہب، یہ انسان ابو لہب نہیں ہے، یہ حیوان ابو لہب ہے جو چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے کہ کثیر تعداد میں انسان وہ ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل هم اضل. یہ لوگ چوپایوں کے مانند ہے، حیوانات کے مانند ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. اب آپ یہ سمجھیے کہ وہی در حقیقت کیا ہے، وہی عالم امر کی شے ہے. وہی کا لانے والا کون، فرشتہ، وہ بھی عالم امر کی شے. وہی نازل ہوتی ہے روح پر، اسی لیے فرمایا علی قلبے کا، اے محمد یہ براہ راست آپ کے قلب پر نازل ہوئی. ان کانوں کا اور ان آنکھوں کا کوئی دخل اس میں نہیں ہو، بلکہ جب فرشتہ انسانی شکل میں آ گیا، حدیث جبرائیل جسے ام سنہ کہا گیا ہے، جو گفتگو اس وقت ہوئی ہے وہ قرآن میں شامل نہیں، وہ وہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو محمد کی ظاہری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے مسئلہ، محمد کے ان ظاہری کانوں نے سنی ہے وہ ساری باتیں، وہ وہی نہیں ہے. وہی تو وہ ہے کہ جو براہ راست قلب محمدی پر نازل ہوئی ہے، اور روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس کی ریسیپینٹ ہے. عجیب بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے یہ تین آیات میں نے نوٹ کیے، سورۃ النحل، سورۃ الشورى، سورۃ المومن، کہ وہی کو بھی روح کہا گیا، لانے والا فرشتہ بھی روح. وہ تو آپ کو معلوم ہے روح الامین، نزل به روح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین. اسی طریقے سے قل نزلہ روح القدس من ربک بالحق، اسے نازل کیا روح القدس نے، تو وہ بھی روح ہے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور وہی کو روح کہا ہے. ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اتارتا ہے اپنے امر کی روح کے ساتھ اپنے بندوں میں سے کس پر چاہتا ہے. وہی کیا ہے، روح ہے، اور روح ہے یہ عالم امر کی سے. ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، سورہ شورا نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. اے محمد ہم نے اسی طرح آپ پر یہ روح نازل فرمائی ہے اپنے امر سے, یہ قرآن مجید, یہ وحی. اس سے پہلے آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا ایمان کسے کہتے ہیں, کتاب کسے کہتے ہیں. آپ تو امی تھے, آپ کسی نبی کی امت میں تو پیدا ہوئے ہی نہیں تھے, امی تھے, امتی نہیں تھے, امی تھے. یہ قرآن ہے جسے کہ ہم نے بنایا ہے منبع ہدایت. اب اس کے نزول کے بعد آپ حاوی بن گئے ہیں, انک لتہدی الی صراط مستقیم. سورہ مومن نے فرمایا یوتی روحا من امرہ علی من یشاء من عبادہ, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے روح کا القا کرتا. اب آپ لوگ کیجئے, روح کا لانے والا, وحی کا لانے والا روح اور روح الامین, وحی خود روح اور وحی کو ریسیو کرنے والی روح محمدی صلی اللہ علیہ. میں بہت حیران ہوا تھا جگر مراد آبادی کے آخری زمانے کی جو غزلیں ہیں, جب وہ شراب نوشی سے تائب ہو گئے تھے, وہ زمانہ ان کا بہت پاکیزہ ان کی غزلیں ہیں. اسی لیے ان کا ایک نیا ساقی نامہ بھی تھا, کبھی ساقی نامے انہوں نے لکھے ہوں گے جس طرح کے وہ رند شاعر لکھا کرتے ہیں, لیکن ایک وہ پاکیزہ ساقی نامہ بھی لکھا تھا کہ رگوں میں بھی کبھی سہبا ہی سہبا رقص کرتی تھی مگر اب زندگی ہی زندگی ہے موجودن ساقی. اور نہ وشواس دل میں جو ہے تیرے دیکھنے والے, سر مقتل بھی دیکھیں گے چمن اندر چمن ساقی. بڑا عارفانہ اور بہت پاکیزہ کلام جگر کے آخری دور کا. انہی میں ان کی ایک غزل تھی, میں حیران ہوں کس ترنگ میں وہ یہ کہہ گئے, لیکن واقعہ یہ ہے کہ روح کی حقیقت کو ذہن میں رکھنے کے لیے یہ شعر یاد کر لیجئے. نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے. یہ موسیقی کون سی ہے؟ روح الامین نے سنائی ہے اور روح محمدی نے سنی ہے صلی اللہ علیہ. نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے. بڑی پیاری غزل ہے وہ. جہل خرد نے دن یہ دکھائے, گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے. انسان کم ہو گئے ہیں, انسانوں کے سائے بڑھ گئے. ہائے وہ کیوں کر دی بہلائے, غم بھی جس کو رات نہ آئے. اسی میں یہ شعر ہے, نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے. کارے زمانہ جتنا جتنا بنتا جائے بگڑتا جائے. جھوٹی ہے ہر ایک مسرت, اور سے سنو, جھوٹی ہے ہر ایک مسرت روح اگر تسکین نہ پائے. یہ صرف جسمانی جو ہے سینچل گریٹیفیکیشن, آپ کی جسمانی آسائشیں, جسمانی خواہشات پوری ہو رہی ہے, یہ سب حیوانی مسرتیں ہیں. جھوٹی ہے ہر ایک مسرت روح اگر تسکین نہ پائے. نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے. وہ ہے نغمہ وحی, جس پر کہ بڑا پیارا شعر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد کا نقل کیا ہے اپنے حواشی قرآن میں, اور وہ بھی اسی جو جس جگہ کی آیات آج کل ہمارے زیر گفتگو تھی, سورہ حشر کا آخری حصہ. خاشعاً متصدعاً, سنتے سنتے نغمہ آئے محفل بدعات کو, کان بہرے ہو گئے دل بے مزہ ہونے کو ہے. دل تو بے مزہ ہوگا, اس ظاہری موسیقی سے آپ کا نفس ہٹ لیتا ہے, دل جو ہے وہ مردہ, اس کے اوپر مردنی تاری ہوتی ہے. آؤ سنوائے تمہیں وہ نغمہ مشروبی کو جس سے خاشعاً متصدع ہونے کو ہے. ایک وہ نغمہ بھی ہے, ایک وہ ملکوتی غنا بھی ہے قرآن مجید کہ جس سے پہاڑ تک پٹ پڑنے کے لیے تیار. تو یہ روح کی وحی کی اصل حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ یہ بات نہ سمجھی جائے کہ یہ روح ایک علیحدہ شے ہے اور روح ریسیپینٹ ہے وحی کی, لانے والا بھی روح ہے, روح الامین فرشتہ, اور یہی دونوں چیزیں, اور اس میں وحی کو شامل کر لیجئے. یہ تین حقیقتیں ہیں عالم امر. اب اگر یہ نہ سمجھ میں آئے غور کیجئے تو ٹھوکر کھائیں گے لامحالہ. اور سر سید احمد نے کھائی ٹھوکر جس نے وحی چونکہ فرشتے کو نہیں مانا, لہذا وحی کی ایسی غلط توجیہ کی ہے کہ اس کے اوپر واقعہ یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اس حد تک بھی جائے کہ کفر کا فتویٰ لگائے، یہ دوسری بات ہے کہ سر سید احمد کی جو خدمات ہے، ملی خدمات، وہ اتنی زیادہ ہے اور ان کا خلوص جو ہے، ان کی محبت حضور کی ذات کے ساتھ، وہ اتنی عظیم میرے شخص ہے کہ اس معاملے میں ذرا زبان بند رکھی جائے، ورنہ فرشتے کا انکار جو ہے خالص ٹیکنیکلی اگر کہا جائے تو وہ کفر بن جائے گا۔ اور یہی تھی وہ گمراہی اور وہ ٹھوکر کہ جو لگی تھی ڈاکٹر فضل الرحمان کو، وہ 67 کو یاد کیجیے، وہ جو مارشاء اللہ تھا، ایوب خان کا مارشاء اللہ، اس کے خلاف پہلی ہلچل جو شروع ہوئی تھی وہ تو عید الفطر کے موقع پر ہوئی تھی 68 کے فروری میں، اور اصل جو ہنگامہ شروع ہوا تھا وہ ڈاکٹر فضل الرحمان کی کتاب اسلام کے خلاف، اور اس میں یہی مسئلہ تھا روح کا اور وہی کا، حقیقت وہی پر انہوں نے بڑی گمراہ کن باتیں کی۔ کہ یہ بھی کہنا صحیح ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ کہنا بھی اتنا ہی صحیح ہے کہ قرآن محمد کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اس وقت بھی لکھا تھا کہ صرف فضل الرحمان کو گالیاں مت دو، یہ بات تو وہ ہے کہ جو سر سید احمد لکھ رہے ہیں گمراہی گمراہی ہے۔ سر سید نے تو یہاں تک کہہ دیا، ان کا شعر ہے فارسی کا، شعر ہونے کے اعتبار سے تو واقعی پیارا شعر ہے۔ جبریل امی قرآن و پیغام نبی خام، سما گفتار معشوق اس قرآن کے مندارم، مجھے جبریل کا کوئی لایا ہوا قرآن مران نہیں چاہیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نسل کفر کفر نہ بھاجے، میرے پاس جو قرآن ہے وہ تو میرے معشوق کا کلام ہے۔ اب معشوق کون ہے؟ اگر آپ پکڑیں گے تو کہہ دیں گے اللہ ہے، چھوٹ جائیں گے۔ اور حقیقت میں یہاں جو بات کہی جا رہی ہے معشوق، وہ در حقیقت محمد رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے۔ ہم گفتار معشوق اس قرآن کے مندارم، جبریل امیر قرآن با پیغام نہیں تھا، مجھے نہیں چاہیے کوئی قرآن جبریل کا لایا ہوا، بلکہ میرے نزدیک یہ قرآن جو میرے پاس ہے یہ کل کے کل میرے معشوق کا کلام ہے۔ یہ زمانی بات انہوں نے کہی، یہی زمانی بات اسی طرح کی ڈاکٹر فضل الرحمان نے کہی۔ اسی طرح آگے چلیے، دیکھیے وحی کا سلسلہ بند ہو چکا، کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، وحی نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کیا ارواح انسانیہ بالکل مر چکی ہے؟ کیا کوئی زندہ روح کہیں موجود ہے؟ یا یہ کہ ارواح انسانیہ سے وہ باطنی ان کی آنکھیں چھین لی گئی ہیں؟ فتن ورت روح کا یہ میدان اب بھی ہے، چنانچہ یہ ذہن میں رکھیے، یہ بھی جدید جو لوگ مفکرین ہیں اسلام کے، وہ ان کی بھی نفی کرتے نظر آئیں گے۔ کشف کیا ہے؟ کوئی چیز بغیر کسی ظاہری ذریعے کے معلوم ہو گئی، مجھے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس وقت فلاں شہر کے فلاں کونے میں کیا ہو رہا ہے، کہاں سے معلوم ہوا؟ کشف کا انکار آپ نہیں کر سکتے، وہی یہ نبوت بند ہوئی ہے، کشف بند نہیں ہوا، وحی نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، الہام ختم نہیں ہوا، وحی نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، رویائے صادقہ ختم نہیں ہوا۔ احادیث صحیح ہے، حضور فرماتے ہیں کہ لم یبقی من النبوت الا المبشرات، اور الرویا الصالحہ جزء من دعائی نبوت۔ یہ سچا خواب آپ نے آج ایک واقعہ دیکھا سامنے، چند دنوں کے بعد ہو بہو وہ واقعہ آپ نے دیکھ لیا، یہ آپ نے کہاں سے دیکھ لیا واقعہ؟ کس نے دیکھا؟ آپ کی آنکھوں نے تو نہیں دیکھا تھا، آپ کے عقل میں وہ آ ہی نہیں سکتا، عقل تو تابے ہے میری آنکھ اور کان کے، صرف دیکھا جو ہے، جو ہوا سے ظاہری سے اسے معلومات ملتی ہے ان کو پروسیس کر کے کوئی نتیجہ نکال سکتی ہے، لیکن وہ انڈیپینڈنٹلی تو کوئی چیز دلا سکتی۔ تو یہ کس نے دیکھا؟ یہ رویائے صالحہ، رویائے صادقہ، مبشرات، یہ اس روح انسانی کے معاملات ہیں جو کر رہے ہیں۔ ابھی الہام کا سلسلہ جاری ہے، مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شام کا میدان جنگ وہاں باقاعدہ مارکہ ہو رہا ہے، اور ساریہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ٹیکنیکل مسٹیک ہو رہی ہے، ایک غلطی ہو رہی ہے، مجھے ڈپلائے کر رہے ہیں اپنی فورسز کو، اس میں وہ پہاڑ جو ہے اس کو کچھ پر نہیں رکھ رہے، اور یہاں سے پکار رہے یا ساریہ کو الى الجبل، اے ساریہ کیا کر رہے ہو، کیا غلطی کر رہے ہو، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ کون سا ٹیلیویژن تھا؟ کون سا لاسنگ تھا اس وقت؟ معلوم ہوا کہ یہ وہ روح کے معاملات، اور یہ چیزیں میں آپ کو بتا دوں یہ صرف ایمان یا اسلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، آخر روح تو دوسرے انسانوں میں بھی ہے، وہ بھی تپسیاں کرتے ہیں، ریاضتیں کرتے ہیں، مشقتیں کرتے ہیں، بدن کے تقاضوں کو دباتے ہیں، مسلسل فاقے کرتے ہیں، اپنی روح کو اتنا قوی کر لیتے ہیں کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ ادھر ادھر سے دے اٹھتی ہے، ان کو بھی کچھ خبریں مل جاتی ہے، کچھ ان کو بھی ہو جاتا ہے۔ لہذا کسی اولیاء اللہ میں سے کسی کے ولی ہونے کے لیے یہ چیز بنیاد نہیں ہے۔ ولایت کی بنیاد تو ہے اللہ اور اس کے رسول کی مطابقت اور مطابعت، اللہ کی فرما برداری، اور جزیات تک میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، یہ ہے اولیاء الرحمن، یہ ہے اولیاء اللہ۔ لیکن یہ اولیاء اللہ جب یہ مشقتیں کرتے ہیں، اپنی روح کے لیے تقویت کا سامان فراہم کرتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں، تو اپنے جسم کے تقاضوں کو دباتے اور کچلتے ہیں، تو ان کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، کش بھی ہوتا ہے، دعائے صالحہ بھی ہوتی ہے، الہام بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہ جان لیجئے کہ کسی ولی کا الہام غلطی سے معصوم نہیں ہے، پاک نہیں، غلطی بھی ہو سکتی ہے، کسی وقت شیطان بھی آ کر کوئی شامل کر سکتا ہے، کوئی دھوکا بھی دے سکتا ہے کہ کسی قبر پر بیٹھے ہوئے مراقبہ کر رہے ہیں اور کوئی شے نکلی، کوئی غیر مرئی سی شے، اس نے کہا میں ہوں فلاں کی صاحب قبر کی روح، ہو سکتا ہے کوئی شیطان لعین ہو، کوئی جن ہو کہ جس سے دھوکہ دینے کے لیے یہ سارا فراڈ کیا ہو، یہ سارا امکان ہے۔ خطا کا امکان، دھوکے کا امکان وہ موجود ہے۔ خطا سے اور دھوکے سے پاک صرف وحی نبوت ہوتی ہے، وحی نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ کشف اور الہام اور رجائے صالحہ اس کی بالکل نفی کر دینا ایک انتہا ہے، اور اس کو وحی کی طرح پر قابل یقین مان لینا یہ دوسری گمراہی ہے، یہ افراط و تفریط ہے۔ نہ اس کی نفی کی جائے گی، نہ اس کو معصوم مانا جائے گا۔ کوئی بھی کشف ہو، کوئی بھی رویا ہو، اسے قرآن اور سنت کے محکمات کے اوپر پیش کیا جائے گا، اس کے مطابق ہے تو قبول اور مطابق نہیں ہے تو رد۔ لیکن یہ کہ آپ کشف اور الہام کی نفی نہیں کر سکتے۔ وقت میرے پاس اب بہت کم رہ گیا ہے، ایک مسئلہ اور سمجھ لیجیے۔ اگر سے اصل میں جہاں میں پہنچنا چاہتا تھا وہ آج بھی نہیں پہنچ پایا ہوں، وہ ہے مسئلہ ارتقاء۔ اس دور کے اہم ترین مسائل میں سے مسئلہ ارتقاء ہے، وہ بھی طے ہوتا ہے در حقیقت کسی سے، اس کی گتھی سلجھتی ہے تو اسی سے کہ انسان کے وجود کی یہ دو اجزاء علیحدہ علیحدہ آپ مانیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی، ورنہ یہ ہے کہ گمراہی ہے یا انکار محض بدائی کے ساتھ، وہ بالکل دوسری بات ہے، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن نظریہ ارتقاء میں اس پر بات نہیں کر سکوں گا، وہ انشاءاللہ پھر کبھی نہیں۔ اس وقت ایک بات اور بیان کر دوں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے؟ انہیں جو قرآن کہتا ہے روح منہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک روح ہے، وہ کلمت القاہا الی مریم، اور ایک کلمہ ہے کہ جو اللہ نے عطا فرمایا مریم کو، بھاری کیا ہوئے بتائیے، قرآن مجید میں یہ مضمون بار بار آیا کہ نہیں؟ اور بہت سے عیسائی پادریوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اسی سے دلیل لاتے، الوہیت مسیح کہ دیکھو روح من ہو، محمد کو تو نہیں کہا روح من ہو، کہا ہے نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ کہ یہ کلمۃ اللہ ہو الی مریم، اس کی بھی توجیہ سمجھیے۔ دیکھیے جو باتیں میں آپ کر چکا ہوں اس کو دین میں رکھیے۔ پھر ایک عالم امر، ایک عالم خلق، عالم خلق میں وقت بھی لگتا ہے اور اس کے کچھ لمٹس ہیں کہ فلاں سے فلاں، فلاں سے فلاں، فلاں سے فلاں، وہ سٹیجز بائی سٹیجز جو ہے وہ پروسیس آگے بڑھتا ہے، وہ ایک چین ریئیکشن ہے، چلنا شروع ہو گیا بات چلتی گئی۔ یہ سارا کا سارا جو ہے کبھی قوانین کے تحت ہوتا رہتا ہے آپ سے آپ۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہیں پر اگر اس قانون کو توڑے گا تو اسے ہم خرق عادت کہتے ہیں، معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے پانی اپنی سدا برقرار رکھتا ہے، قانون یہی ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ کا عصا اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر پر پڑا اور پانی پھٹ گیا، کہا کل کلو فرطن کا توب العظیم، ہر حصہ جو ہے سینے کے بارے کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ خرق عادت ہے۔ یہاں اللہ کا ایک خصوصی کلمہ کل درکار ہوگا، ورنہ تو قانون یعنی قوانین طبیعہ کا جو چین جو چل رہا ہے وہ تو خود بخود چل رہا ہے، اللہ نے بنایا ہوا ہے قانون، لیکن اسے توڑنا ہوگا کہیں تو کلمہ کن، وہاں ایک اضافی کلمہ کن کی ضرورت ہوگی۔ بالکل اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ انسانی پیدائش کا ایک نظام اللہ نے بنا دیا ہے، چل رہا ہے نظام، اس میں مرد کا رتبہ بھی ہے، عورت کا بیضہ بھی ہے، حمل قرار پانا بھی ہے، ادھر سے بھی کچھ جین جا رہے ہیں، ادھر سے بھی کچھ جین جا رہے ہیں، کچھ کروموزوم ادھر کے ہیں، کچھ کروموزوم ادھر کے ہیں، ملتے ہیں، پھر ان کی ڈویژن شروع ہوتی ہے، پروسیس ہے۔ ایمبریولوجی جنہوں نے پڑھی ہے، سارا اتنی باتیں تو ہر پڑھے لکھے آدمی کو معلوم ہے۔ اب یہاں ایک خرق عادت ہے کہ نطفہ مرد کے بغیر اس پروسیس کو چلنا ہے، اگر تو وہ اسی پروسیس سے چلنا ہو تو پھر کسی نئے کلمہ کن کی ضرورت نہیں ہے، کسی نئے عالم امر کی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ روح عیسیٰ جو ہے وہ تو تھی، جیسے روح محمدی بھی تھی، جیسے میری روح بھی تھی، وہ 120 دن کے بعد آ کر وہ روح جو ہے اس امریوں کے ساتھ شامل کرنا، یہ تو ہر انسان کے بچے کے ساتھ ہوتا ہے، یہ تو حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہوا تو کوئی نئی بات نہیں ہوئی۔ ہاں نئی بات یہ ہوئی ہے کہ وہ جو فزیکل پروسیس کا جو چین تھا، اس میں جو ایک خلا تھا، اس خلا کو اللہ نے اپنے خاص حکم کن سے پورا کیا۔ یہ حکم کن جو ہے، یہ ہے کلمۃ القاها الی مریم، یہ وہ خاص کلمہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف اطلاع ان کو القا فرمایا ہے، اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم۔ اور چونکہ یہی کلمہ کن جو ہے عالم امر کی سے ہے، روح عالم امر سے، لہذا یہ گویا کہ ایک اضافی روح ہے وجود عیسیٰ میں علیہ السلام والسلام، صرف وہ روح نہیں ہے کہ جو روح ازل میں پیدا کی گئی تھی اور جس نے اپنے رب سے عہد کیا تھا الست رب کو قالوا بلا، بلکہ یہ بن باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے جو خرق عادت ہوا ہے، اور اس فزیکل ایلیمنٹ کی جگہ پر بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی کلمہ کن جو آیا ہے، یہ ہے جس کو کہا جا رہا ہے یہ روح من، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص حکم، اللہ کا ایک خاص روح ہے کہ جس نے یہ روح دھارا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق میں، اور اس لنک کی جگہ لی ہے جو کہ نطفے رجل سے، مرد کے نطفے سے جو کام ہونا تھا وہ اس کی بجائے اللہ کے خصوصی کلمہ کن سے۔ یہ بات کیسے سمجھ میں آئے اگر یہ سارا معاملہ جو ہے پس منظر وہ سامنے نہ ہو کہ تخلیق کے یہ دو مراحل ہے اور یہ تخلیق اس طریقے سے طے پا رہی ہے۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح منہ وکلمۃ القاها الی مریم۔ آخری بات جو عرض کروں گا آج وہ ہے اس عصمت صوم کے بارے میں۔ اب آخری جمعہ ہے، جہاں سے گفتگو شروع ہوئی تھی، جس وجہ سے شروع ہوئی تھی، چند جملے اس کے بارے میں کہہ دوں گا۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے، جنہیں ہم عبادات کہتے ہیں ان میں ویسے تو سرے فہرست نماز ہے، نماز کے بعد دوسرے نمبر پر زکات ہے۔ جتنی مرتبہ قرآن میں نماز اور زکات کا حکم آیا ہے، صوم کا تو نہیں آیا، حج کا بھی نہیں آیا۔ حج کی فرضیت کا بیان صرف ایک جگہ آیا، وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ دو جگہ پر حج کے مراسک اور مناسک جو ہے ان کا بیان آ گیا بس۔ صوم کا تو حکم بھی اور حکمت بھی کل کی کل ایک جگہ قرآن میں ہے، باقی تو کفارے وغیرہ کے ضمن میں صوم کا ذکر آ جاتا ہے، ورنہ مستقل بھی ذکر کہیں گے۔ یہ ہے ریلیٹو امپورٹنس کا معاملہ ایک خاص پہلو سے، کہ جو تکرار ہے اور زور ہے اور انسسز ہے اور بار بار جو دہرایا جا رہا ہے وہ صوم کا حکم نہیں ہے، وہ صلات اور زکات کا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمیں وہ حدیثیں ملتی ہوں کہ جن میں صوم کی ایک خصوصی عظمت بیان ہوئی۔ یہ جو میرا کتاب کا عظمت صوم، اس کے شروع میں پہلے صفحے پر میں نے وہ حدیثیں دے دی ہیں، اور یہ احادیث متفق علیہا ہے، یہ ایسی ویسی حدیثیں نہیں ہیں، صوفیاء کی حدیثیں نہیں ہیں جن کی سند نہ ہو، بلکہ یہ حدیثیں ہیں متفق علیہ، بخاری اور مسلم دونوں کی متفق علیہ حدیث۔ اور ایک تو حضرت ابی ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث قدسی ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، قال اللہ عز وجل کل عالم عمل ابن آدم لہو، انسان کا ہر عمل اسی کے لیے ہے، الا الصوم، سوائے روزے کے،
فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ صحیح احادیث ہے، میں صرف ایک سنا رہا ہوں اس لیے کہ وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، جن کو دلچسپی ہو اس کتاب سے وہ دیکھ لے کہ یہ کیا بات ہوئی۔ نماز بھی تو اللہ کے لیے ہے، اتم صلاح نے ذکری، زکات جو دیتا ہے اللہ کے لیے دیتا ہے، حج کوئی کرتا ہے واتم الحج والعمرہ کا للہ، پورا کرو اللہ کے لیے۔ یہ بات کیا ہے کہ جو اس حدیث قدسی میں آ رہی ہے تو وہ جان لیجئے، ایک وہ وجود حیوانی ہے، یہ ذہن اس وجود حیوانی کا جز ہے، یادداشت تذکرہ، یہ ہماری گفتگو جو ہو رہی ہوتی ہے نماز میں اياک نعبد و اياک نستعین، اس کا تعلق اس ذہن کے ساتھ ہے۔ زکات تزکیہ نفس کے لیے، نفس جو ہے وہ بھی عالم خلق کی ہے۔ روزے کا سارا معاملہ یہ ہے کہ یہ روح کے لیے، باقی تمام چیزیں جو ہے وہ ہمارے اس حیوانی وجود کے لیے، اس کی نفاست، اس کی تربیت، اس کا تزکیہ۔ لیکن روزہ جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ کس حیوانی وجود کو دباؤ، سپرس کرو، کٹ آف آل فوڈ، کھانا پینا بند کرو، خود نہیں کرو اس کو، تاکہ وہ روح جو ہے اسے کچھ ریلیف حاصل ہو، یہ جو بھاری بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں اس کے پاؤں میں وہ ہلکی ہو، اسے کچھ سانس آئے اور وہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جائے۔ تو یہ روزہ در حقیقت ہے روح کے لیے، اور روح کا تعلق ہے ذات باری کے ساتھ، بڑا ہے راز تعلق، کہ جس طریقے سے سورج کی شعائے ہے کہ کروڑہا میل دور آ کر بھی سورج سے منقطع نہیں ہے، اور اس کی ڈائریکشن بھی اب ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایسی ہے کہ وہ بے تاب ہو کر سورج کی طرف لوٹ جانا چاہتی ہے، درمیان میں کوئی شے آ جائے اسے جذب کر لے وہ بات اور ہے، ورنہ اس کرن کی اپنی فطرت یہ ہے کہ وہ لوٹ جانا چاہتی ہے، اپنے مرکز کی طرف واپس جانا چاہتی ہے۔ یہی معاملہ ہے ارواح انسانیہ کا، یہ در حقیقت ذات باری تعالیٰ کے ساتھ بڑا احراس متعلق ہے، اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ہمارے اپنے فہم میں تو اور بہت سی باتیں نہیں آتی، یہ کہاں آئیں گی، لیکن یہ جان لیجئے کہ تمام عبادات میں یہ عبادت صوم جو ہے اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے، باقی تمام عبادات کا تعلق اس حیوانی وجود کی اصلاح اور اس کی تربیت اور اس کے تزکیے کے ساتھ ہے، اور روح کا تعلق ہے باری تعالیٰ کے ساتھ۔ تو فرمایا انہ لی، یہ میرے لیے ہے، وعلا اجزی بہی، اور اس کو پڑھا گیا ہے الا اجزا بہی، یہ بھی کہ میں اس کا بدلہ دوں گا اور یہ بھی کہ میں خود ہی اس کا بدلہ ہوں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم۔